الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورۃ البقرہ کے خصائص اور کچھ تاریخ قرآن اور ترتیب قرآن اور جمع قرآن کے حوالے سے مختصر سا کلام گزشتہ نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ آج الحمدللہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات جو ہمارا موضوع ہے اس درس کا، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ سورۃ البقرہ پہلے بھی درس کے اندر آپ کی خدمت میں کہ سورۃ البقرہ معنی کے اعتبار سے اس قدر وسیع اور اس قدر اہم ترین سورت ہے کہ یہ زمانے کے اعتبار سے بھی سب سے طویل ہے، مضمون اور آیات اور رکوع کے اعتبار سے بھی سب سے طویل ہے اور تلاوت کے اعتبار سے بھی سب سے طویل ہے۔ یعنی اس کا زمانۂ نزول آپ دیکھیں، جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے اسی وقت سے اس کا نزول شروع ہو گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے قریب تک اس کا نزول جاری رہا، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور قرآن کریم کے سب سے جامع ترین سورتوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ 286 آیات اس کے اندر رکھی گئی ہیں اور تقریباً 40 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ اس کے مضامین اپنے اندر اس قدر وسعت رکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کا قول میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال کے قریب کا عرصہ حضور کی خدمت میں گزارا صرف اس سورت کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی کو جاننے کے لیے میں نے تقریباً 12 سال کا عرصہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے گزارا۔ تو یقیناً یہ عظیم سورت کہ جس کے لیے حضرت فاروق اعظم نے 12 سال گزارے ہیں حضور سے اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے، آپ سے آپ کے شاگردوں نے سمجھا، ان سے مفسرین نے سمجھا، اور وہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یقیناً ایک نشست و سورہ بقرہ کے تمام مضامین کو ذکر نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے اور اس کا انتخاب صرف رمضان المبارک کی بعد تراویح کیا گیا ہے، تو ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جو ضروری مضامین ہیں جن کا تعلق ہماری تاریخ کے ساتھ، ہماری تہذیب کے ساتھ، ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ اور ہماری اخلاقی زندگی کے ساتھ، اور ہماری نظریات اور عقائد کی زندگی کے ساتھ، ہمارے احکام کے ساتھ جو ضروری معاملات تھے وہ یہاں پر آپ حضرات کی خدمت میں میں پیش کروں۔ اس کی نوعیت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کس قدر عظیم صورت ہے، کس قدر وسیع اور عریض مضامین اس کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آج میں نے جو تلاوت کی آپ کے سامنے پانچ آیات، ان پانچ آیات میں اہل ایمان کا ذکر ہے، اس کے بعد تین آیات تقریباً کفار کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 13 آیات جو ہے وہ منافقین کے ذکر پر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس اعتبار سے اس کو جو تشکیل دیا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے، مختلف شعبوں میں بانٹا گیا ہے، یہ اس بات کی اہمیت ہے کہ اس پانچ آیتوں میں پورا قرآن موجود ہے، ان تین آیتوں میں پورا قرآن موجود ہے، ان 13 آیتوں میں پورا قرآن موجود ہے۔ یعنی پانچ آیتیں جو اہل ایمان کی ذکر کی گئی، اب قرآن میں جتنی آیتیں اہل ایمان کی وہ تمام کا خلاصہ یہ پانچ آیتیں ہیں، کفار سے متعلق جتنی باتیں قرآن میں تفصیل سے ذکر کی گئی ہے ان تمام کا خلاصہ ان تین آیتوں کے اندر ہے۔ منافقین جو شجر اسلام میں رخنا لگانے والا اور اسلام کے شرازے کو بکھیرنے کے لیے اسلام کے اس چمن پر اور اسلام کے اس عظیم حصار پر نقب لگانے والا، وہ سب سے بدترین طبقہ منافقین کا طبقہ، جس کو قرآن نے سورہ توبہ میں بھی ذکر کیا، سورہ آل عمران میں بھی ذکر کیا، سورہ انفال میں بھی ذکر کیا، ہر مدنی سورت میں، یہاں تک کہ 28 پارے میں مستقل ایک سورت آئی ہے سورت المنافقون کے نام سے۔ لیکن تمام مضامین جو قرآن میں متفرق طور پر، جداگانہ طور پر، تھوڑے تھوڑے طور پر کہیں پر موجود ہے، تو ان تمام کا خلاصہ ان 13 آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا جو سورہ بقرہ میں آ رہی ہے، اور یہی ابتدائی آیات عقیدے کے اعتبار سے سورہ بقرہ کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے اور سب سے بڑا امتیازی وصف ہے جو اس سورت کے اندر گویا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا ہم چاہیں گے کہ پہلے یہ تین پانچ آیتیں جو اہل ایمان کی ہے، تین آیتیں جو کفار سے متعلق ہے، اور 13 آیتیں جو منافقین سے متعلق ہے، اس پر ذرا ہم پہلے سیر حاصل بحث کر لیں چند درسوں کے اندر، اس کے بعد پھر آگے قصص اور امثال ہے اس کے ضمن میں ہم چیدہ چیدہ باتیں کریں گے۔ اس لیے کہ تین شعبے اور تین جماعتیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو براہ راست مان رہے ہیں، وہ اہل ایمان ہیں، ان کا ذکر پانچ آیتوں میں ہو گیا، ایک وہ ہے جو براہ راست اس کا انکار کرتے ہیں، ان کا ذکر تین آیتوں میں ہو گیا، ایک وہ ہے جو درمیان میں ڈاماڈول ہے، ان کا ذکر 13 آیتوں میں ہو رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے صفات پانچ آیتوں میں اور کفار کے معاملات جو ہیں ان کے صفات رذیلہ وہ تین آیتوں میں، اور منافقین کا طبقہ کتنا خطرناک ہے کہ ان کا ذکر 13 آیتوں میں ہو رہا ہے۔ تو یقیناً جو قرآن نے ان 13 آیتوں میں ان کی تمام حرکتیں ذکر کی ہیں، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 13 آیتوں میں منافقین کے مختلف گروہ تھے اور ان کے مختلف فرقے تھے، اور منافقین کے سوچنے کا کیونکہ ایک مرکز نہیں تھا ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس مرکز ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس وہ اسی طرف ہے کہ بمصطفیٰ برساخی شراک دی ہماؤست اگر بعون رسیدی تمام بول حبیس، جو اقبال نے کہا بالکل درست کہا کہ جناب مسلمانوں کے پاس ایک مرکز موجود ہے ذات مصطفیٰ، بس وہ وہیں تک سوچتے ہیں، وہیں سے ان تمام باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ کفر کے بعد انکار ہے، بس اس کو انہوں نے مرکز بنایا، سرے سے ان کا انکار کرتے ہیں۔ منافقین کے پاس کوئی مرکزیت نہیں تھی، اس لیے ان کے سوچنے کے زاویے اور اینگل مختلف تھے، تقاضے مختلف تھے۔ تو قرآن کریم میں 13 آیتوں میں ان کے تمام فرقوں کو ذکر کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ان کے مختلف طبقات آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، کیونکہ آج موضوع چل پڑا ہے تو سورہ بقرہ کا خاصہ جو ہے وہ تین ان مقدموں کے اندر ہے، اعتبار عقیدہ کے کہ جہاں پر عقائد کا ذکر کیا گیا، لہذا میں نے اس کی ایک مختصر سی تاریخ آپ کے ذہنوں میں ڈال دی ہے، تاکہ آپ اگر درس کو متواتر سن رہے ہیں تو آپ روزانہ جب تشریف لائیں تو آپ کو پتا ہو کہ آج ہم جس کے بارے میں سن رہے ہیں تو اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو یہ تین طبقے میں پھر عرض کر دوں کہ مومنین کا طبقہ، کفار اور منافقین۔ مومنین کا ذکر پانچ آیتوں میں ہے اور کفار کا ذکر تین آیتوں میں ہے، اور منافقین کا ذکر 13 آیتوں کے اندر کیا گیا ہے، اس کی تفصیل کو ہم اپنی جگہ پر ذکر کریں گے۔ آج جو پانچ آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس سے متعلق چند ضروری بات آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ مضامین کے اعتبار سے جتنی وسیع ہے میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، اور اس کا انتخاب جو ہو رہا ہے حروف مقطعات اور اس کلمے سے ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی تعبیر کوئی تفسیر کرنے سے انسان عاجز ہے، فرمایا الف لام میم۔ اب اس کا کیا معنی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ اس کا رسول جانے، اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، لیکن یہ الفاظ بھی اور معنی بھی ہے، اس لیے کہ یہ نہیں کہ صرف الف لام میم الفاظ ہی ہے کہ الف ہے لام ہے میم ہے، یہ صرف الفاظ ہی ہے، اگر یہ محض الفاظ ہو تو پھر قرآن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن تو الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے، اور آگے ذکر کیا جا رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ وہ بلند و بالا شان کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں. اور کتاب لفظوں کو نہیں کہتے اور نہ کتاب صرف معنی کو کہتے, کتاب کہتے اس مجموعے کو ہے جس میں لفظ اور معنی دونوں ہوتا ہے. تو اب جب کتاب قرآن کو کہا گیا ہے تو یہ لفظ کتاب ہی اس کی حیثیت کو واضح کرتا ہے. تو جب ذالک الکتاب کہہ دیا کہ یہ ذالک الکلام نہیں فرمایا, فرما ذالک الکتاب, اور کتاب جو ہوتا ہے وہ الفاظ کا, اور الفاظ ایسے جو با معنی ہوں جس میں کوئی مقصد موجود ہو, جس الفاظ کے ضمن کے اندر ایک خاص مفہوم, ایک نظریہ, ایک اس کا خود معنی ہو اور اس معنی کے وسیع تناظر ہو, ایک وسیع پیرایا ہو, اس کے اندر اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے. تو جب کتاب قرآن الکتاب ہے تو کتاب الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہوتا ہے, لہذا قرآن کا کوئی بھی لفظ صرف لفظ نہیں بلکہ معنی کے ساتھ ہے, کوئی لفظ عبس اور بے محل بے معنی نہیں ہے. اسی طرح الف لام میم کتاب کا حصہ ہے تو اس کا ایک معنی ہے. ہاں ہم نہیں جانتے, ہم اس کا ادراک نہیں رکھ سکتے, وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اب میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس کی تھوڑی سی تفصیل کروں. ویب سائٹ پر ہماری پوری تقریر موجود ہے علم ما کان و ما یکون پر, حضور کے علم غیب کی پوری مفصل بحث ہم نے کسٹم لان کے اندر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ 3 سے 4 درسوں کے اندر کی ہے, وہ نیٹ پر موجود ہے, بار سیڈیز بھی اس کی دستیاب ہے. وہ اتنی جامع بحث تھی, میں اس میں سے چند اشارات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ یہ جو موضوع الف لام کا ہے یہ آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے. جو شخص علم غیب کی تفصیل کو سمجھنا چاہتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں وہ شوق رکھتا ہے کہ میں معلومات حاصل کروں, تو ہماری 3 CDs موجود ہیں وہاں پر, علم مصطفیٰ اور نزول قرآن کے حوالے سے, اور علم مصطفیٰ بحیثیت جمی ما کون و یکون کے حوالے سے اس کی تمام تفصیل موجود ہے. اور منکرین جو حضور کے علم پر اعتراض اور رخنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, الحمدللہ اس کا مسکت جواب اور دندان شکن جواب جس کو کہیے, اور اس کا مدلل جواب جو آج تک اکابر و صوفیہ نے ذکر کیا تھا, اس کا مجموعہ ہم نے ایک خدمت کا طور پر ان بزرگوں کے نام کو آگے بڑھانے کے طور پر پیش کر دیا ہے. اس کا مجموعہ بار اسٹال پر بھی موجود ہے, نیٹ پر بھی موجود ہے, اپنے علم میں اضافے کے لیے آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی کہ اس میں بزرگوں کے اقوال جو حضور کے علم کے بارے میں احادیث اور مجموعہ صحابہ کا جو نظریہ ہے وہ میں وہاں پر جمع کر دوں. اب آئیے الف لام میم, اس کا ترجمہ آج تک نہیں لکھا گیا, اس کے بین السطور آپ اس کا ترجمہ نہیں دیکھتے ہیں, صرف آپ کی تلاوت کر کے آگے چلے جاتے ہیں. تو ذالک کتاب لا ریب فیہ جب آپ پڑھتے ہیں تو باقاعدہ اس کا ترجمہ اس کے بین السطور لکھا ہوتا ہے, لیکن الف لام میم کا ترجمہ لکھا نہیں ہوتا. اب اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن کی آیات چند قسموں پر اتری ہے, بعض تو قصص اور امثال ہے, یعنی سابقہ انبیاء کے ان کی قوموں کے قصص اور امثال, سابقہ بگڑی ہوئی قوموں کے واقعات ہیں, وہ قصص وہ واقعات وہ امثال وہ تمام قصے ذکر کیے گئے ہدایت کے حوالے سے. وہ کیوں ضروری ہے قصے, میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں, اور گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ بگڑی ہوئی قوموں کے حالات کو ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے اندر وہ عیب تلاش کریں, اگر وہ ہے تو اس سے فوراً تدارک کریں, اس سے کنارہ کشی اختیار کریں, کیونکہ ان قوموں پر عذاب اور انہیں ماضی قصہ ماضی بنایا اس لیے گیا تھا کہ تھی تو بڑے بڑے نبیوں کی قومیں, کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا لیکن اس کے اندر کیا ایسا عیب تھا کہ نبی کا بیٹا ہے اور نبی کا نسب اس سے کوئی کام نہیں دے رہا, تو وہ کیا عیب تھا اس میں تم نے غور کرنا ہے. اور تمہیں امام علی مقام کا بھی مقام دیکھنا ہے کہ امام حسین رسول اللہ کے صاحبزادے ہیں, بیٹے ہیں جو حضور نے فرمایا ہے, ان میں کیا شان تھی کہ نبی پاک کا نسب انہیں فیض دے رہا ہے. تو دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اپنے والد سے کیا چیز نہ لے سکا جس کی بنا پر اتنے عظیم العظم رسول کا بیٹا گویا کہ وہ کفار کے زمرے میں معذرت کے ساتھ آپ دیکھیے کہ العیاذ باللہ آ گیا اور کفار کے زمرے کے ساتھ وہ نیست و نابود ہو گیا, باپ کی کسی نصیحت و تلقین پر وہ عمل نہ کر سکا. لیکن آپ حضرت امام علی مقام کو دیکھیں, حضرت امام حسن کو دیکھیں, حضرت امام حسین کو دیکھیں, اور اہل بیت کے سلسلے کو دیکھیں, سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھیں, ازواج مطہرات کو دیکھیں, مولا علی کو دیکھیں, صحابہ اکرام کو دیکھیں, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کس اعتبار سے وہ فیض لیا, اور حضور کے اہل بیت نے کیا نتیجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پاک سے لیا تھا کہ جس کی بنا پر وہ نسب ان کے لیے فیض دے چکا اور کنعان کو حضرت نوح علیہ السلام کے نسب نے فیض نہیں دیا, اس کی وجہ کیا تھی. اس لیے یہ قصص اور واقعات پیش کیے جاتے ہیں, یہ واقعات اور یہ کثرت کے ساتھ ان قوموں کے واقعات بتائے جاتے ہیں. یہ تو ایک قرآن کا موضوع ہے, ٹھیک ہے. اب قرآن کا دوسرا موضوع جو ہے وہ عقیدہ ہے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا موضوع علم العقائد عقیدہ ہے, دوسرا علم الاحکام شریعت کی باتیں, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے اپنی اپنی خاص کیفیت اور شرائط اور وقت کے ساتھ. زکات فرض ہے کس اعتبار سے, حج فرض ہے کن شرائط کے ساتھ, یہ وہ احکام کی باتیں. تو علم عقائد کن چیزوں پر عقیدہ رکھنا ہے وہ بات آ گئی, اور علم احکام وہ کیا چیزیں ہیں, ایک علم قصص اور امثال یعنی واقعات سابقہ امتوں کے وہ موجود ہیں, اور ایک خاص علم قرآن کا ہے جو ہمارے سے متعلق نہیں ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق ہے. یہ تین چیزیں ہمارے سے متعلق تھی کہ علم عقائد ہے, علم احکام ہے, اور علم قصص اور امثال ہے. یہ تین شعبے ایسے جس سے امت کو خطاب کیا گیا ہے اور امت کو بتایا گیا ہے, اور ایک خاص شعبہ ایسا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ موجود ہے, اور اس کا امت سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ امت اس کو سمجھنے کی سکت رکھتی ہے, نہ ان کا وہ منصب ہے, نہ ان کو سمجھایا جائے گا. جس طرح قرآن نے ذکر کیا تھا کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب, کہ محبوب یعنی اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے, اور اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ ہم کسی بشر کے ساتھ کلام نہیں کرتے مگر ایک خاص اشارے کے ساتھ کلام کرتے ہیں, اور ہم اس سے کلام کرتے ہیں ایک اشارے کے ساتھ, اور یہ کلام کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم جب کلام کرتے ہیں تو ایک خاص اشارے سے کرتے ہیں, ہم جب کلام کرتے ہیں ورائے حجاب پردے کی اور سے کرتے ہیں, اور ایک کلام کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ہم فرشتے کو بھیج کر اس کے پاس کلام کرتے ہیں. تو خدا نے جو کلام کیا ہے اپنے حبیب سے اس کے تین شعبے بتا دیے, پردے کی اور میں کیا ہے, اشارے سے کیا ہے, فرشتے کو بھیج کر کیا ہے. فرشتے کو بھیج کر, اور تینوں کلام قرآن میں موجود ہے, قرآن میں ذکر کیا ہے اس کو کہ ہم نے اپنے محبوب سے تین طریقے سے باتیں کی ہیں, پردے کی اور سے, اشارے سے, کوئی نہ سمجھ سکا, کسی کو خبر نہیں تھی, ہمارا نبی اس بات کو جان گیا, اور ایک بات ہے کہ ہم نے نبی کے پاس فرشتے کو بھیجا ہے اور پھر کلام کیا ہے. تو قرآن کی وہ آیات جو ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں جو ہمارے سے متعلق ہیں, اور قرآن کا جو کلام ہے وہ کلام ہے جو فرشتے کو بھیج کر کیا گیا ہے, فرشتے کو بھیج کر کیا. جس طرح میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن کی تعریف یہ ہے کہ الفاظ اور معنی کا مجموعہ جس کو جبریل لے کر آئے ہیں, تو وہاں پر الفاظ کی بھی پابندی ہے, معنی کی بھی پابندی ہے, جبریل کے نزول کی بھی پابندی ہے. لیکن وہ دو طریقے اب بچ گئے جو اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے کلام کیا ہے, پردے کی اور میں کیا ہے اور اشارے سے کیا ہے, وہ علم اور وہ علم جو فرشتے کے ذریعے کیا ہے. اب اس کے دو شعبے بن گئے, یعنی کلام کے تین طریق تو ہوئے لیکن ان تین طریقوں کے دو شعبے ہو گئے. ایک شعبہ خاص ہو گیا فرشتے کو بھیجنے کا, اور ایک شعبہ ہو گیا پردے کی اور اشارے کا. تو اب جو پردے کی اور اشارے کا شعبہ ہے اس کا ایک الگ نام ہے, اور جو فرشتے کو بھیج کر کیا گیا اس کا ایک الگ نام ہے, جس کو سمجھانے کے لیے میں نے تفصیل کی ہے, جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ بعض آیات محکمات ہیں اور بعض آیات متشابہات ہیں. محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے جس کے معنی بالکل واضح ہوتے ہیں, کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ, آیت پڑھنے کے ساتھ اس کا معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے, وہ عقیدے کی باتیں ہیں, وہ احکام کی باتیں ہیں. محکمات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو مبہم ہے, تمام چیزیں واضح طور پر بیان کی گئی. یہ قرآن کا وہ حصہ جو بالکل واضح ہے, توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے دو حصے کر لیجئے. ایک حصہ وہ ہے جو بالکل واضح ہے, بس ترجمہ پڑھنے کے ساتھ اس کا مقصد سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اور ایک شعبہ قرآن کا وہ ہے, یعنی قرآن کا آدھا حصہ ایسا ہے کہ جس کا ترجمہ کیا اس کے آپ اپنی پوری زندگی بھی اس کے ترجمے پر لگا دیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے. اور کچھ آیتیں آدھا حصہ ایسا ہے کہ جس کو صرف تلاوت کر کے ترجمہ دیکھ لیا گیا تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو قرآن کی وہ آیات آپ کے ذہنوں کے مطابق میں اصطلاح کا آسان ترجمہ کر رہا ہوں, اور علماء نے اپنے کتب متداولہ میں اصول میں محکمات اور متشابہات کی جو تعریف کی ہے میں اس سے ہٹ کر آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ہم وہ لغوی اور اصطلاحی تعریف ابھی نہیں ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے, تاکہ آپ کا علمی معیار بلند ہو جائے تو آگے ہم اس بات کو ذکر کرتے ہیں. میں نے اس کو سادگی میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن کے مضامین اور قرآن کے مقاصد کو اگر دو رنگ دے دیں, دو حصے میں کر دیں, تو ایک حصہ وہ ہے جس کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے, اور ایک حصہ وہ ہے کہ تلاوت تو کر سکتے ہم لیکن اس کا ترجمہ پوری عمر بھی ہم لگا دیں تو سمجھ نہیں سکتے. اب آئیے کہ قرآن کی وہ آیات کہ جس کی تلاوت کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ اور اس کے مقصد کو جان لیتے ہیں اس کو محکمات کہا جاتا ہے, اور وہ آیات جس کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کے ترجمے کو اور اس کی مراد اور مقصد اور رب اس سے کیا بتانا چاہتا ہے اس کو ہم نہیں جان سکتے, اس کو متشابہات کہتے ہیں. اب الف لام میم متشابہات میں سے, تلاوت آپ کر رہے ہیں لیکن رب کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ سے آپ نہیں جانتے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے, کیونکہ ایسا ہاتھ ہے اس کا معنی ہی واضح نہیں ہوتا ہے کہ اس سے مطلب کیا ہے.
اللہ رب العالمین فاستوى على العرش, وہ عرش پر مستوی ہو گیا, جس کا ترجمہ لوگوں نے کیا کہ وہ عرش پر بیٹھ گیا. تو اب یہ عرش پر بیٹھ گیا, اس آیت کے اگر ترجمہ کریں تو سارا نظریہ کا تصادم ہو جائے گا, توحید کی ساری عمارت کے اندر زلزلہ بپا ہو جائے گا. اگر خدا کے لیے بیٹھنے کا تصور کر لیں گے تو بیٹھنا تو جسم کی صفت ہے, اور جسم تو وہ ہے جو طول و عرض کو پکڑتا ہے, اور وہ خلق کی صفات میں سے ہے اور وہ فانی صفات میں سے ہے. تو رب تو واجب الوجود ہے, اس کے لیے تصورات کیسے رکھے جا سکتے ہیں؟ اسی لیے یہ وہ تمام آیات ہیں کہ جو ترجمے سے نہیں سمجھی جا سکتی ہے. اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تلاوت ہم نے کی ہے, اس کی اصل جو مراد اور منشا ہے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں, لیکن ہم اس میں جری نہیں ہو جاتے ہیں, آگے نہیں بڑھ جاتے کہ اس کا یہی ترجمہ ہوگا. وہ سیاہ کرسی, کرسی سے مراد چیئر مراد لے لیں کہ اللہ رب العالمین اس پر بیٹھتا ہے, العیاذ باللہ. اگر یہ تصور لے, کرسی کا یہ معنی لے, تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ کرسی کا لفظ, اللہ کے ہاتھ کا لفظ, اللہ کے چہرے کا لفظ, وجہ کا لفظ ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے. اسی طرح یہ الف لام میم کافا یا انسو, تمام آیات, یہ آیات قرآن کے ان شعبوں میں چلے جاتی ہے, اس درجے میں چلے جاتی ہے جو متشابہات ہیں, یعنی اس کا معنی اتنے خفا میں ہے, اتنی پوشیدگی میں ہے اور اتنے پردے کے اندر ہے کہ ہم ایک ایک پردے کو اٹھاتے بھی رہیں تو اس کے مضامین تک نہیں پہنچ سکتے. اس کے مضامین تک صرف وہ پہنچے گا کہ جو رسول اللہ سے براہ راست فیض لے سکتا ہے, اور اللہ رب العالمین اس کے مضامین اپنے محبوب کو بتائے ہیں, اور اپنے محبوب کے بعد اپنے محبوب کے وسیلے سے اس کے محبوب کے امت کے اولیاء کو بتا دیے ہیں. یہ گویا کہ عقیدہ اس حوالے سے. اب آئیے اس مضمون کی طرف ہم دوبارہ چلتے ہیں. اب آپ سمجھ چکے ہیں قرآن کے آیات کے معنی کے حوالے سے, اس کو خدا را بہت توجہ سے سماعت فرمائیے. میں چاہتا تو ساری باتیں پہلے شروع کر دیتا, لیکن یہ علمی ابحاث آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے. جس طرح ید ہاتھ کو کہتے ہیں, وجہ چہرے کو کہتے ہیں, رجل پاؤں کو کہتے ہیں, اور اصطلاح بیٹھنا جم جانے کو کہتے ہیں, اسی طرح الف لام میم, اس کے معنی ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن تلاوت کرتے ہیں, تو یہ آیت متشابہات میں سے. اسی طرح علماء نے قل انما انا بشر مثلکم کو بھی ترجمے کی طرف نہیں رکھا اور فرمایا یہ بھی متشابہات میں سے. اور کتنا بڑا ظلم ہے, دیکھیں کہ جو آیات متشابہات کے زمرے میں تھی لوگوں نے اس کو عقیدہ بنایا. متشابہات سے عقیدہ نہیں بنتا, عقیدہ محکمات سے بنتا ہے. متشابہات کو صرف اس بات پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کے اصل جو معنی, متشابہات پر بحث نہیں کی جاتی. بحث تو اس پر کی جائے کہ جس کی کیفیت واضح ہو, جس کا ایک نقطہ نظر واضح ہو جائے. توجہ آپ کی, جس کا ایک نقطہ نظر واضح ہو جائے, بحث اس پر کی جاتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا جو متشابہات میں بحث کرتے ہیں ان کے دل ٹیڑے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر بغض اتر چکا ہے, زہر ہے ان کے دلوں کے اندر. تو یہود جو تھے وہ متشابہات میں بحث کرتے تھے اور محکمات کو چھوڑ دیتے تھے. یعنی متشابہات وہ کہ جس کا معنی انتہائی پوشیدگی میں ہے اور اس کے معنی کو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے, اور ہمارے سے وہ متعلق نہیں ہے, نہ ہمارے عقیدے کا اس سے کوئی تعلق ہے کہ اس کو ماننا ضروری ہے. یعنی اس میں خاص عقیدہ دیا جا رہا ہے جو ہم نے اپنی عملی زندگی میں گزارنا ہے. ہاں یہ تو ضرور ہے کہ قرآن کی آیت ہے ہم مانیں گے, اس کا کیا معنی ہے اس کو ہم مانیں گے جو اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے, لیکن اس سے خاص معنی کشید کرنا اور اس پر پورے مذہب کی بنیاد رکھ دینا, یہ یہود کا طریقہ تھا اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. کیونکہ محکمات سے تو براہ راست استدلال کر سکتے ہیں, متشابہات سے آپ استدلال نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیے جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت پر مصر ہو جاتے ہیں, بشریت ہے بشریت ہے بشریت ہے, اور بار بار ان آیات کو پڑھتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم. آپ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجیے سورہ کہف کی اس آیت کے تحت, تمام تفاسیر دیکھیں, ہر جگہ پر مفسر نے لکھا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم. حضور کو ضرورت کیوں پیش آئی یہ کہنے کی کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ فرمایا اس کے معنی تو بہت ہے لیکن اصل میں یہ آیت متشابہات میں سے ہے. یعنی حضور کو بشر, حضور جو خود کہہ رہے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں, میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں, تو نبی کو اللہ رب العالمین نے اتنے مرتبے اور مقام عطا فرمائے ہیں, پھر ان کو مماثلت اور برابری کے بارے میں کیوں کہا گیا ہے؟ تو وہاں پر علماء نے کہا یہاں مماثلت نہیں ہے, برابری نہیں ہے, تو کیا ہے؟ فرمایا یہ آیت بھی اسی کھاتے میں جاتی ہے جو متشابہات میں ہے. اس سے عقیدہ نہ بنایا جائے, اس میں شور شرابہ نہ کیا جائے. ہاں یہ ضرور کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں, لیکن کیسے بشر ہیں؟ افضل ترین بشر ہیں, لیکن ان کی سطح کو عام لوگوں کے برابر کرنا یہ متشابہات میں الجھنا ہے, یہ اپنے آپ کو متشابہات میں لگانا ہے. اس لیے بعض باقاعدہ فرقوں نے
اس کی بنیاد رکھی اور وہ جہنم کا شکار ہوئے اور اپنی کتابوں میں یہ بات لکھ ماری کہ جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں. نبی محمد تو اللہ کی مخلوق میں ایک ذرہ کمتر کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. اس قسم کے مغلدات انہوں نے لکھی اس لیے کہ اس آیت کریمہ سے وہ گمراہ ہو گئے اس کے معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اور دراصل ان آیت کے معنی کو متشابہات میں رکھا گیا تھا, اس کی تلاوت کر لینی چاہیے تھی, دیگر آیات سے جو ترجمے واضح ہو رہے تھے اس کو رکھ لینا چاہیے تھا. اس آیت کو زیر بحث لا کر خاص ایک نظریہ دینے کی قطعاً ضرورت نہ تھی. تو یہ وہ دو مضامین بنتے ہیں متشابہات کے حوالے سے. اب آئیے الف لام میم کی طرف میں آپ کی توجہ لے جاتا ہوں. الف لام میم قرآن کے ان شعبوں میں سے ہے, قرآن کے اس درجوں میں سے ہے, قرآن کے اس طبقے میں سے ہے, قرآن کی تقسیم میں اس علم میں سے ہے جو آیات متشابہات میں شمار ہوتی ہے, جو آیات متشابہات میں شمار ہوتی ہے. الف لام میم اس کا معنی اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے. ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی, بیضاوی شریف, اس میں واضح طور پر قاضی بیضاوی نے کئی تفاسیر اس کے لیے نقل کی ہے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہو سکتا ہے, پچھلے لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. تو اس میں کئی انہوں نے اقوال نقل کی ہے, یعنی اکثر اقوال, جیسے میں صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک راز ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک خوبصورت مضمون ہوتا ہے, تو لہذا ان صورتوں کا خاص راز جو ہے وہ ان کے حروف مقطعات میں سے ہے. یہ حضرت ابو بکر کی طرف سے. تو یہ کئی اقوال حضرت قاضی بیضاوی نے نقل فرمائے, یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لیے, دیگر اور علماء نے جو جید علماء ہیں انہوں نے لیے. اس میں خاص طور پر قاضی بیضاوی نے ایک بڑا پیارا نقطہ نقل کیا, فرمایا کہ خلفاء راشدین المہدیین, چاروں خلفاء. یہ قاضی بیضاوی نے بڑے واضح طور پر, وقت میرے پاس مختصر ہوتا ہے ورنہ میں تفاصیل یہاں پر رکھ کر اس کے متن آپ کے سامنے پڑھوں, کیونکہ مختصر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے, میں صرف اس کا خلاصہ اور ریفرنس آپ کو اس تمام باتوں کے اعتبار سے ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ قاضی بیضاوی ناصر ملت و دین جو تفسیر قرآن کے اندر ایک حکم اور اتھارٹی قرار پاتے ہیں, یعنی وہ خالی مفسر نہیں ہے بلکہ اصول کو مہیا کرتے ہیں اور آگے آنے والی قوم کو قرآن کی تفہیم اور قرآن کی تفسیر کے اصول اور قرآن کی سمجھ کو مہیا کرتے ہیں, جس طرح امام سیوطی نے اصول قرآن پر اتقان لکھی ہے. اسی طرح تفسیر بیضاوی محض تفسیر نہیں ہے بلکہ تفسیر کے ڈھنگ کو سمجھاتی ہے اور تفسیر کرنے کے انداز کو سمجھاتی ہے, قرآن کے مضامین کو سمجھنے کا فہم دیتی ہے. تو آپ نے وہاں پر یہ معنی نقل کیا ہے قاضی بیضاوی نے کہ چاروں صحابہ خلفاء راشدین اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے, اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہے. اور اسی بات کو, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے کل کے درس میں یہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضور اگر اس کے معنی کو نہ جانتے ہوتے تو الرحمن علم القرآن کا کیا معنی ہوگا, کہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو الف لام میم کا معنی نہیں سکھایا تو کیسے قرآن سکھا دیا. اس کا کیا معنی ہوگا جب سورہ قیامہ کی آیت ہے کہ محبوب یہ قرآن کو تیرے زبان سے جاری کرنا اور تیرے سینے میں بٹھانا ہماری ذمہ داری ہے, اور ثم ان علینا بیانا, اور اس ہر لفظ کا ترجمہ سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. تو ثم ان علینا بیانا کا کیا معنی ہوگا, قرآن نے تو یہ اپنے ذمہ پر لیا, رب نے تو اپنے ذمہ پر لیا ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کا معنی بتانا مصطفیٰ کو ہماری ذمہ داری ہے. اگر الف لام میم کا معنی رسول اللہ نہیں جانتے تو قرآن کی نہایت کا انکار لازم آئے گا, اور رحمان علم القرآن کا انکار لازم آئے گا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جو خاص حضور کی شان ہے کہ قرآن کی تعلیم دیتے, کہ بھائی کیسے قرآن کی تعلیم دیتے, انہیں تو خود بعض باتیں نہیں پتا ہے, تو یہ تو خود ہی انکار لازم آئے گا. اور یہود کے سامنے ان کی سرپرستی اور ان کی دل جوئی اور ان کی جماعت کی تخلیت کا باعث بنے گا. لہذا قرآن کے دیگر مضامین میں خود واضح کر دیا ہے کہ یہ آیات کے معنوں کو تم نہیں جانتے لیکن ہمارا حبیب ضرور جانتا ہے. جس طرح کے قاضی بیضاوی نے اس چیز کو نقل کیا ہے, میں یہاں پر ملا جیون علیہ رحمت کا قول نقل کرتا ہوں جو اس اصول کے حوالے سے, تاکہ یہ درس آ رہا ہے تو شاید کوئی شخص ہماری دیگر سیڈیز یا دیگر بیانات کو نہ دیکھے, وہ اسی درس کو دیکھ رہا ہو تو اس کے لیے حوالے یہاں پر ایک جگہ پر جمع ہو جائے. اس جذبہ خیر کے حوالے سے میں چند حوالے یہاں پر نوٹ کرانا چاہتا ہوں, تم جو میری طرف رکھیے گا. ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ جو ماضی قریب کے اندر ہندوستان کے اندر حنفی علماء کے امام گزرے ہیں اور شاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاذوں میں سے ہیں, ان کی بڑی معناز اصول قرآن پر کتاب کے قرآن کی, وہ 500 آیات جس سے شریعت جاری ہوتی ہے, اصول جاری ہوتا ہے, تفسیر احمدیہ, اس کو انہوں نے مرتب کیا. اور جب حروف مقطعات کی بحث پر آئے ہیں, الف لام میم کی بحث پر آئے ہیں, تو آپ نے اس بات کو ذکر کیا ہے جو آپ کی کتاب تفسیر احمدیہ کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ یجوز ان یعلمہ من یشاء من محبتہ محبوبہ و اولیائہ بقرینہ قولہ تعالی ان اللہ علیم حکیم. سورہ لقمان کی وہ آیات, سورہ لقمان کی وہ آیات جس میں اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کا بیان
ذکر فرمایا, اور جس کو علوم خمسہ بھی کہا جاتا ہے اس میں یہ تمام معنی بھی آ جاتے ہیں, اس کو ذکر کرنے کے بعد حضرت ملا جیون فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے, یہ جائز ہے اگر کوئی یہ لفظ کہے کہ ان پانچ چیزوں کا معنی, قیامت کب آئے گی, بارش کب ہوگی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, کل کیا ہوگا, کون کہاں پر مرے گا, ان حروف مقطعات کا معنی کیا ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ اپنے محبوبوں کو بتاتا ہے تو فرماتے وہ یجوز, یہ کہنا جائز ہے. ملا جیون فرماتے یہ کہنا جائز ہے, یہ بریلوی دیوبندی علیحدی سے اختلاف کے پہلے کے بزرگ ہیں, فرماتے یہ کہنا بالکل جائز ہے. فرمایا کہ صرف حضور ہی کے لیے نہیں, فرمایا وہ اولیاء ہی, حضور کے جو غلام اولیاء ہیں اگر کوئی کہے ان کو بھی خدا نے یہ معنی بتایا تو یہ کہنا بھی جائز ہے. فرماتے اس پر قرآن کا خود قرینہ موجود ہے, فرماتے ہیں بقرینۃ قولی تعالیٰ ان اللہ علیم حکیم, کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ بے شک ان اللہ علیم حکیم, کہ بے شک اللہ رب العالمین علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. تو علیم, علیم اور حکیم, اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جناب یہ تمام معنی, ان اللہ علیم خبیر, کہ بے شک اللہ رب العالمین علم رکھنے والا اور خبر دینے والا ہے. تو حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خبیر بارہ مخبر کیا ہے, یعنی خبیر جو صفت مشبہ کا صیغہ ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ خود یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پانچ چیزیں تو ہے ہماری عطا کے بغیر کوئی نہیں جانتا, لیکن خبیر کا لفظ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے محبوبوں کو اس کی خبر برہمت فرما دیتے ہیں. اور آخری حوالہ اس پر سنیے, پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں, اپنے موضوع کو مکمل کرتے ہیں. اولیاء کی جماعت میں ایک بڑے عظیم بزرگ حضرت, اور جن کا نام بڑے شان و شوکت کے ساتھ اولیاء کے دربار کے اندر لکھا جاتا ہے, شیخ عبدالعزیز بن دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ, شیخ عبدالعزیز بن دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو مخالفین بھی اپنے اولیاء کی جماعت اور اختاب کی جماعت میں شمار کرتے ہیں. ان کے ملفوظ اور ان کے مناقب پر ایک بڑی زبردست کتاب ہے الابریز, جس کو الابریز شریف کہا جاتا ہے, اور یہ کتاب اتنی مقدس ہے کہ صوفیاء نے کہا کہ اس کو ابریز نہ کہا جائے, اس کے ساتھ شریف کے لفظ کا اضافہ کیا جائے. الابریز شریف جس کو کہا جاتا ہے, اور اس کا ترجمہ عاشق الہی مرٹھی نے بھی کیا ہے جو اردو بازار کے اندر عام ترجمہ ملتا ہے. آپ سے کسی نے پوچھا, آپ کے مرید نے پوچھا کہ جو حروف مقطعات ہیں, قیامت کب آئے گی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, کون کہاں پر مرے گا, بارش کب ہوگی, کل کیا ہوگا, اس کا معنی رسول اللہ جانتے ہیں؟ تو آپ نے تعجب کیا کہ تم حضور کے بارے میں کہتے ہو حضور اس کا معنی جانتے ہیں؟ اب ذرا جملہ سنیے جو حضرت شاہ عبدالعزیز, حضرت شاہ عبدالعزیز بن دباغ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, فرما کہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لا یخفا علی شیء من الخمس المذکورۃ فی الآیات الشریفہ, فرماتے ہیں یہ پانچ چیزیں جو اس آیت شریفہ میں ذکر کی گئی ہے, اس میں کوئی بندہ اپنی زبان دراز نہ کرے کہ ان میں سے کوئی چیز حضور پر مخفی رہ گئی ہے, پوشیدہ رہ گئی ہے. فرمایا تمام چیزیں حضور پر آیا ہیں, اور آگے ذکر فرماتا ہوں وہ کیف یخفا علیہ, اور یہ حضور سے مخفی کیسے رہ سکتی ہے. حضرت شیخ عبدالعزیز بن دباغ فرماتے ہیں کہ وہ کیف یخفا علیہ ذلک, یہ چیزیں حضور پر کیسے مخفی رہ سکتی ہے. والاقطاب السبعۃ من امتی الشریفۃ یعلمونہا, اور فرمایا کہ جو امت میں سات کتب ہوتے ہیں نا, یہ آگے ذکر کر رہے ہیں, فرمایا تم کہتے ہو حضور نہیں جانتے, فرمایا حضور سے کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے. حضرت عبدالعزیز بن دباغ فرماتے ہیں کہ امت میں جو سات کتب ہے ہر کتب ان آیات کے معنی کو جانتا ہے, ہر کتب جانتا ہے قیامت کب آئے گی, ہر کتب جانتا ہے کہ کون کہاں مرے گا, ہر کتب جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, ہر کتب جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی, ہر کتب جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا, ہر کتب جانتا ہے کہ ان کے معنی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ کیف یخفا ذلک, یہ حضور سے کیسے مخفی رہ سکتا ہے. والاقطاب السبع من امتی الشریفۃ یعلمونہا, امت کے جو اقطاب ہیں سات اقطاب وہ اس چیز کو جانتے ہیں. اور آگے مسکرا کر فرماتے ہیں وہم دون الغوث, اور کتب جو ہوتا ہے وہ غوث سے چھوٹا ہوتا ہے. خود ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں کتب جو ہوتا ہے وہ غوث سے چھوٹا ہوتا ہے, تو تمہیں شرم کرنی چاہیے, تم کہتے ہو کہ نبی نہیں جانتے, ارے امت کے سات اقطاب اس کے معنی جانتے ہیں, اقطاب غوث سے چھوٹا ہوتا ہے. فرما فکیف بالغوث, تو بتاؤ غوث اس کے معنی کو کیسے جانتا ہوگا, وہ کیف سید الاولین والآخرین, پھر مصطفیٰ کریم اس کے معنی کو کیسے جانتے ہو. تو یہ امت کا اجماعی نظریہ آپ دیکھیں کہ ہم کہاں اختلاف اور تفرقے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں کتابوں کے اندر درج ہیں میرے دوستو, اور واضح طور پر ذکر کی گئی ہے, اس کو مناظرے کا میدان نہ بنایا جائے. ہم نماز میں وعدہ کرتے ہیں خدا سے کہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ ہم اولیاء کے نقش قدم پر چلیں گے, تو ان کا نقش قدم سامنے آ گیا. اب اپنی دکانیں بند کرو اور آؤ ایک ہی نعرہ لگاؤ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے علوم سے اپنے محبوب کے سینے کو کشادہ فرما دیا ہے. اب ڈیڑھ فٹ کی جو دکانیں تم نے لگا کر مناظرے اور مجادلے کی بحثیں شروع کر دی ہے تو پھر سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ منافقت ہے۔ نماز میں تم خدا سے وعدہ کرتے ہو کہ چلیں گے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ، اور جب انعام یافتہ بندوں کا عقیدہ سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں ہماری تحقیق یہ ہے، تو جب تمہاری تحقیق یہ تھی تو اپنی تحقیق پر پیچھے چلنے کی دعا کرتے نا خدا سے، انمتا علیم کے پیچھے چلنے کی دعا کیوں کی ہے؟ نماز میں تم دعا کرتے ہو کہ ہم انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلیں گے، تو انعام یافتہ بندے جو اولیاء صالحین ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بات کتب کو بھی بتاتا ہے، کتب سے بڑی بات یہ غوث کے سامنے ہے، تو غوث کو جو ملتا ہے وہ نبی کے صدقے سے ملتا ہے، تو سید الاولین والآخرین اس معنی کو کیسے جانتے ہوں گے؟ تو ایک دعوت کی فکر کے لیے بات میں نے آپ کے سامنے گویا کے ذکر کی ہے۔ تو یہ آیات آیات متشابہات میں سے ہے۔ اب مختصر سے اس کی تشریح سماعت فرمائیے کہ قرآن میں 29 جگہ پر، کتنی؟ 29 صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید کے اندر، 29 کے قریب صورتیں ایسی ہیں کہ جس کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات آئیں، کہیں الف لام میم کی صورت میں، کہیں ہا میم کی صورت میں، کہیں کافا یا عین صاد کی صورت میں۔ یہ تاریخ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ تلمیذ قرآن کے سامنے قرآن کے مضامین کو آشکارا کر دیا جائے۔ 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں قرآن مجید برہان رشید نے حروف مقطعات کے ذریعے اس کی ابتدا فرمائی ہے۔ الف لام میم خاص طور پر 5 صورتوں کے شروع میں آیا ہے، ایک تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، عنکبوت، الروم، لقمان اور سجدہ۔ یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جس کی شروع کے اندر الف لام میم آیا ہے۔ یہ وہ ترتیب حروف مقطعات کی جو میں آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کر رہا تھا۔ تو یہ وہ معنی ہے کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں علامہ سید محمود آلوسی کے ذکر کر دوں کہ اگر وہ نہ کروں تو رات کو پھر ان کی جانب سے خیال مجھے تنگ کرتا رہے گا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء اور اخطاب کی جماعت میں سے تھے اور ماضی قریب کے بڑے عظیم مفسر تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بغداد کے بڑے عظیم علماء میں ان کا شمار ہوا، اور آج بھی ان کی مزار مقدس حضرت معروف خرخی کے قدموں کے اندر ہے۔ آپ نے اپنی مثال کے وقت یہ اپنے مریدوں کو کہا تھا، اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرا مدفن اور میری قبر جو ہے نا وہ سیدنا معروف خرخی قدموں میں رکھنا۔ میں تقریباً 1.5 سال بغداد شریف میں رہا، مجھے آپ سے بڑی انسیت تھی، میں بارہا آپ کی قبر شریف پر گیا لیکن آپ کی قبر مجھے ملتی نہیں تھی کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ آپ نے بغداد شریف کی زیارت کی ہوگی، اللہ رب العالمین ہمیں بار بار لے جائے، کہ حضرت معروف قرخی رحمتہ اللہ علیہ کا مزار بہت بڑا ہے جو صدام حسین کی حکومت کے اندر تیار کیا گیا تھا، اور وہ مزار قبرستان کے اندر قبروں کے درمیان سے باقاعدہ ستون اٹھا کر بنایا گیا ہے، تو وہاں پر کسی کی قبر کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن مجھے آپ کی یہ وصیت اچانک یاد آئی کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے شیخ کے قدموں میں دفن کرنا، اب ہمیں ایک زاویہ مل گیا کہ آپ کی قبر مقدس شیخ کے قدموں میں ہوگی۔ اب جب شیخ کے قدموں کی طرف ہم چلے، شیخ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم اولیاء میں سے تھے اور بڑے عظیم مفسرین میں سے تھے، اور آپ کی کتاب تفسیر روح المعانی جو تفسیر کا ایک بڑا بہترین اور مستند مجموعہ ہے، آپ دیکھیں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہم مرنے سے پہلے ماربل لگاتے ہیں، مرنے سے پہلے کہتے ہیں گنبد ایسا ہونا چاہیے، قبر ایسی ہونی چاہیے، لیکن اولیاء کے بعض اولیاء کے صفات آپ دیکھیں وہ تجرد میں اتنے ہوتے ہیں، استغنا میں اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری قبر کو بالکل زمین سے ملا کر رکھنا، کوئی نام کی تختی وغیرہ نہ لگانا، کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سید محمود آلوسی کی قبر کو ہم نے پایا تو ایک چھوٹی سی تختی، میں کہتا ہوں کہ وہ 6 یا 8 انچ سے زیادہ عرض میں نہیں ہوگی، اس پر مختصر سا لکھا ہوا تھا، یہ نہیں لکھا تھا بڑے بڑے القابات، یہ نہیں، صرف لکھا تھا محمود آلوسی۔ تو یقیناً وہاں پر پہنچ کر بندے پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہ ہے اولیاء اور بزرگوں سے محبت کا نتیجہ، یہ اولیاء اور بزرگوں سے محبت کا نتیجہ کہ اندازہ آپ لگائیے کہ حضرت سید محمود آلوسی جو ایک نام رکھتے ہیں لیکن جب نام والوں کے قدموں میں آتے ہیں تو بے نشان ہو کر آتے ہیں، اور یقیناً جو نشان والوں کے قدموں میں بے نشان ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے ہی نشان والا بنا دیتا ہے۔ تو سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البانی بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو کہتا ہے حروف مقطعات حضور نہیں جانتے؟ فرمایا جب آیتیں اترتی تھی نا اور جبریل جب پڑھتے تھے الف تو حضور کہتے اعلمو، لام حضور کہتے اعلمو، میم حضور کہتے اعلمو، یعنی جب جبریل کہتے الف حضور کہتے میں نے جان لیا، لام فرمایا میں نے جان لیا، میم کا میں نے جان لیا، اور علامہ سید محمود آلوسی کہتے ہیں کہ یہ کلمات خود حضور سے باتیں کرتے تھے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا جس طرح آپ کے ہاتھوں پر کنکریاں اللہ کا کلمہ پڑھ دیتی تھی، فرمایا جس طرح آپ کے ہتھیلی پر کنکریاں جو پتھر ہیں جس میں ظاہری حیات کا کوئی تصور نہیں ہے، جس طرح وہ کنکر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کی عطا سے، اس طرح یہ کلمات خود اپنا معنی آپ کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔
فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب یہاں پر جس طرح کے کتاب کا ایک معنی میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، اور یہ سورہ فاتحہ میں جو آپ دعا کر رہے ہیں نا وہ یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ کی دعا کی تکمیل یہاں پر ہو رہی ہے. سورہ فاتحہ میں آپ نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر تو چلا، سیدھے راستے پر تو ہمیں چلا. اب جواب یہاں پر مل گیا، جواب دے دیا گیا کہ وہ سیدھا راستہ ہے کیا. فرما جس رائے ہدایت کے تم متلاشی تھے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جو تمہارے لیے وہ رہنما اصول مہیا کرتی ہے. تو اس دعا کا جواب آپ کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے تحت گویا کہ دے دیا گیا. اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ بلند و شان کتاب کے جس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ ریب کے لفظ کے ساتھ قیامت تک کے لوگوں کو چیلنج کر دیا گیا کہ اس کے مضامین، اس کی غیب کی باتیں، اس کے اشارات اور جو علوم اس نے بیان کیے ہیں، تو یہ چیلنج ہے کہ آپ جاؤ جمع کر کے لے آؤ، اس میں سے کوئی ایک بات کو بھی تم غلط کر سکو. اور یقیناً جب تم غلط ثابت نہیں کر سکتے تو پتا چلا اس میں کوئی شک و تشکیق نہیں ہے، اور جب شک و تشکیق نہیں ہے اس دعوے کے ساتھ، تو یہ کلام پھر کسی بندے کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا ہے. اور یہ لا ریب کا لفظ بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح یہ اترا ہے، اور کبھی اس کو آپ حال میں، کال میں نہیں، ابھی تو آپ گفتگو سن رہے ہیں، اس کو ذرا حال کی دنیا میں آپ جا کر سوچیں کہ آپ جس رب کو سجدہ کرتے ہیں نا، اور جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، کبھی اس کو حال کی دنیا میں سوچیں تو رقت بڑھ جاتی ہے، رقت بڑھ جاتی ہے، قرآن سے محبت بڑھ جاتی ہے، ایک جنون سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ بندہ تلاوت بھی کرے اور قرآن کی زیارت بھی کرتا رہے. یعنی آپ سوچیں جس رب کو آپ سجدہ کرتے ہیں، جس کو راضی کرنے کے لیے آپ نے روزے رکھے ہیں، جس کو راضی کرنے کے لیے آپ شب و روز گزارتے ہیں، جس کو راضی کرنے کے لیے آپ ہر اس برائی سے بچتے ہیں، ہر اس عیب سے بچتے ہیں جس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ رب جس کو آپ خالق کہتے ہیں، مر کے جس کے حضور کھڑے ہونے کی آپ سے امید ہے، اور آپ بس یہی جانتے ہیں کہ کائنات میں اگر کوئی چیز زندگی کا باعث ہے تو وہ رب کی یاد ہے، اور اسی کی محبت بندے کو کنارے پر پہنچاتی ہے، اور اسی کی محبت ہی بندے کو نجات دیتی ہے، اور ہماری زیست اور ہماری زندگی کا حاصل ہی اس کی یاد ہے، تو بس یہ کتاب اسی کا کلام ہے. اس کو حال میں اگر آپ سوچیں کہ جس رب کو آپ سوچتے ہیں اور جس رب کے آگے آپ سجدہ کرتے ہیں، اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی رضا کے نظارے میں دیکھوں اور اس کے ذات کے جلوے میں دیکھوں، تو فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، یہ مقدس کلمہ وہی ہے جو اس کا کلام ہے، جو اس کا کلام ہے، یہ اسی کی کتاب ہے. تو اس حال میں جا کر جب بندہ اس خاص تصور کے تناظر کے اندر جب قرآن کو دیکھتا ہے، تو پھر تلاوت کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے، قرآن کو چومنے اور بوسا لینے کی عظمت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، قرآن کا دیدار کرنے کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. ہم اس کو جب محض کتاب، ہم اللہ کی محبت کو ایک طرف رکھتے ہیں، قرآن کو ایک طرف رکھتے ہیں، اس لیے قرآن کی وہ تاثیر ہمارے قلب و جگر پر اثر نہیں کر پاتی. لیکن ہم رات کے اندھیرے میں جس سے ڈرتے ہیں، دن کے اجالے میں جس سے ہم امید لگاتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر جس کے حضور قیام اور سجود کو اپنی معراج سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کا حاصل جس کی رضا قرار دیتے ہیں، اس رب سے محبت کرتے ہیں اور اس رب کا کامل بندہ اور اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جب ہماری ساری زندگی اس کی یاد میں ہی گزرنا چاہتی ہے، تو دیکھو یہ کلام اسی کی یاد کی یادگار ہے. تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہاں پر جملہ سنتے چلیے، قرآن نے کتنے خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا ہے، میں اختصاراً اسی عرض کر رہا ہوں. فرما ہدل للمتقین، یہ پانچ آیتیں ذکر کی، ہدل للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے پرہیزگاروں کو. یہاں پر حضرت امام راضی نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ کیا صرف متقین کو ہدایت دیتی ہے، جبکہ سورہ بقرہ میں ذکر کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس، کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو اتارا ہے، اور یہ صرف متقین نہیں، فرمایا سارے انسانوں کو ہدایت دیتی ہے. تو فرمایا یہاں تو کہا جا رہا ہے متقین کو ہدایت دیتی ہے، اور دوسری جگہ پر کہا گیا کہ سارے انسانوں کو ہدایت دیتی ہے، تو کہ یہ تضاد ہے؟ تو فرمایا تضاد نہیں ہے، یہ تمہاری فہم کا کھوٹ ہے. یہ ہدایت تو دیتی ہی متقی کو ہے، لیکن ہدایت کے اصول اس کے سارے انسانوں کے لیے عام ہے، لیکن اس سے استفادہ صرف متقی کرتا ہے، اس سے فیض جو حاصل کرتا ہے، کشید جو کرتا ہے، وہ صرف متقی کر سکتا ہے. اور متقی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے مضامین سے بہرہ مند ہو جائے. رہا اس کا پیغام، تو اس کا پیغام تو سارے انسانوں کے لیے عام ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے استفادہ، اس سے انقلاب، اس کے اثر سے ظاہر اور باطن جن کا بالکل مختلف ہو جاتا ہے اور بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اس کے مضامین کا اثر انہیں پر مؤثر ہوتا ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہوتے ہیں. جو متقین ہوتے ہیں جن اللہ رب العالمین نے یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے. اب ذرا مختصر طور پر تقوی کے حوالے سے ذرا صوفیہ کے اقوال آپ ذرا سن لیجئے تاکہ رمضان المبارک میں ہم تقوی کی تکمیل کر رہے ہیں نا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ ہم نے روزہ تم پر فرض کیا تم سے پہلے بھی لوگوں کو فرض کیا. کیوں فرض کیا؟ فرمایا اس لیے فرض کیا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب تقوی کے حوالے سے چند مختصر سی باتیں آپ سماعت فرما لیجئے, پھر میں مزید بات آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا. تقوی کے کئی معنی, تقوی کا ایک معنی خوف کے بھی ہے, یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا. حضرت میر شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التعریفات میں اس کے کئی معنی ذکر کیے, میں ایک ایک معنی جلدی جلدی گنواؤں گا, لیکن آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس لفظ کو کیچ کرتے چلیے گا. یہ وہ سونے کے اصول ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ جواہرات ہے جو میں آپ کے سامنے نچھاور کر رہا ہوں. اللہ ان علماء کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. میں کل مفردات القرآن دیکھ رہا تھا اپنی لائبریری میں بیٹھ کر, امام راغب اصفہانی نے قرآن کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی بیان کیے. کس نے ان کو کہا تھا اتنی محنت کرو, صرف درس قرآن دو بات ختم کر دو. لیکن وہ ہمارے کتنے عظیم محسن ہیں کہ انہوں نے قرآن کے ہر مضامین کو سمجھانے کے لیے اپنا دن رات ہر چیز انہوں نے قربان کر دی, اور قرآن کے اس فیضان کو ہر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے محنت کی ہے. آپ اگر ائمہ لغات کی کتابوں کو پڑھیں آپ کی عقل حیران ہو جائے. امام سیوطی کی محنت کو اگر آپ اتقان کے اندر دیکھ لیں, اور مفسرین کی جو کتابیں امام رازی ہیں یا دیگر جو بزرگ حضرت علامہ ابن جریر طبری ہیں ان کی محنتوں کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائے کہ انہوں نے ایک ایک آیات کو سمجھانے کے لیے, اس کو محفوظ رکھنے کے لیے, آنے والی امت کو قرآن سے آشنا اور ان کے دلوں میں قرآن کے فیضان کو ڈالنے کے لیے اور ان کو قرآن سے وابستہ کر کے ان کو ایمان کو بچانے کے لیے پوری پوری زندگی انہوں نے صرف کر دیا. اور ہمیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں, اتنی توفیق نہیں ہے کہ جو پڑھ کے سنایا جائے تو ہم سن سکیں. یہ آج ہمارا حال ہو گیا ہے, یہ بہت گویا کہ افسوس کی بات ہے. یعنی ان علماء نے اپنے رات دن گزار دیے ہیں اس معاملے میں. میں نے شاہ عبد الحق مودی سے دہلوی کا واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ احادیث کی شرح لکھ رہے تھے اشیت النمعات, اس میں اس کی تحقیق کرتے ہوئے جب آپ مطالعہ کرتے تھے تو آپ پر غور و تفکر کا اتنا انہماق ہو جاتا تھا, استغراق اور بالکل دنیا سے کنارہ کشی کی ایسی کیفیت ہو جاتی تھی. جناب اندازہ لگائیے ہمارے بزرگوں کو دین سے محبت, اور ہمارے سے محبت ان کو اتنی تھی کہ اس پیغام کو آگے بڑھا دیا جائے. وہ نہ لکھتے تو کون ان کا کیا کہتا. فرماتے سامنے چراغ جل رہا تھا, رات کا وقت تھا, شاہ عبد الحق مودی سدیلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے جب کتاب کے بالکل قریب پہنچ گئے تو وہ چراغ کی لو جو تھی وہ آپ کے امامے میں لگ گئی, چنگاری جو تھی وہ امامے میں لگ گئی اور امامہ جلنا شروع ہوا, آپ کو پتا نہیں تھا. آج بدبخت کہتے ہیں کہ بزرگوں کو فاتحہ نہ کیا جائے. میں نے کہا بڑے بے شرم اور ڈھیٹ ہو تم, جس کا کھاتے ہو اسی کی گویا کہ اسی کے دسترخوان میں تم چھید کرتے ہو اور اسی کے ساتھ بغاوت کرتے ہو. تمہیں رسول اللہ کا احترام نہیں ہے تو کسی کا کیا احترام ہوگا. فاضل بریلوی نے کہا نا اور نجدیو تم پر کوئی احسان نہ سی, کلمہ پڑھانے کا تو احسان گیا. یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا اس بات کو ذکر کیا ہے کہ کم سے کم کلمہ پڑھانے کا احسان, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح, نجدیو کلمہ پڑھانے کا احسان کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھیے کہ پوری زندگی آپ کے چاہنے والوں نے آگے امت کی خدمت کے لیے ایسی گزاری ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کیسے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے. بخاری موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور پاؤں کی جانب کھجور کی شاخیں اور کچھ پتوں کی شاخیں رکھی ہیں جس پر آرام کے لیے میرے آقا نے پاؤں لگایا ہوا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں آیا تو سرکار مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی پشت مبارک پر اس شاخ جو لگی ہوئی تھی اس سے ورم آیا ہوا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں رو گیا اور میں نے رو کر عرض کیا یا رسول اللہ کہ ملک شام کے جو لوگ ہیں اور قیصر و کسرا جو ہے وہ تو ریشم کے لباس پہنتے ہیں, وہ تو ریشم کے بستر پر آرام کرتے ہیں, اور یا رسول اللہ آپ نے اس چیز کو پسند کیا ہے, اس چیز کو لیا ہے. فرمایا کہ وہ ان کا عمل ان کو جہنم کی طرف لے جائے گا اور یہ ہمارا عمل ہمیں خیر کی طرف لے جائے گا. تو یہ مشقتیں آپ دیکھیے جو فقر اختیار کیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, فقر اختیار کیا ہے, یہ اختیاری فقر ہے. ایک عورت نے خود حضرت عائشہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ حضور کے لیے کچھ کپڑے بنا کر بھیج دوں, میں چاہتی ہوں کہ اہل بیت کے لیے کچھ کھانا بنا کر بھیج دوں. تو آپ حضور سے کہیے نا کہ اہل بیت کے لیے اگر میں کوئی کھانا بنا کر بھیج دوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں کوئی لباس سلوا کر بھیج دوں تو کیا آقا قبول فرما لیں گے؟
جب میری ماں حضرت عائشہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مسئلے کو ذکر کیا، سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے کہو کہ قبول ہے، لیکن عائشہ یہ بات سمجھ لو، اگر میں یہ چاہوں نا تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے گا، اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے۔ تو نجریوں یاد رکھو، رسول اللہ کا یہ فعل جو ہے یہ فقر اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں، اس چیز کو حضور نے خود اختیار کیا ہے، ورنہ شان اتنی ہے کہ پتھر کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا بن جائے۔ یہ فقر اختیاری ہے، ایک آدمی بھکاری ہو تو وہ اس کا فقر ہی غیر اختیاری ہے، وہ امیر ہونا چاہتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن حضور وہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں بخاری کی حدیث سے کہ اوتی تو مفات خزائن الارض سماوات برد، مجھے زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہے، زمین اور آسمان میں میرے وزیر رکھ دیے گئے ہیں، دو وزیر آسمان پر ہیں، دو وزیر زمین پر ہیں، جبریل اور میکائیل آسمان پر ہیں، ابو بکر و عمر جو ہیں وہ زمین پر ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں گویا کہ مرحمت فرمائی اور اپنی امت کے لیے بشارتیں فرمائی کہ اے سراقہ، یاد رکھنا اس وقت کو کہ جب کسرا بن ہرمز کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر آ جائیں گے، وہ سونے کے کنگنوں کی بشارت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکومت کی پسپائی اور اس کی بشارت اپنے ان لوگوں کو عطا فرمائی، جو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم تو وہ لوگ تھے کہ جو اپنی ایڑیوں پر پیشاب کرتے تھے، یعنی ایڑی پر پیشاب کرنے والا اونٹ ہوتا ہے، اونٹ ایڑی پر پیشاب کرتا ہے، اونٹ اپنے پاؤں پر پیشاب کرتا ہے۔ تو حضرت علی عرب کا کلچر بتا رہے ہیں کہ ہم تو اس قدر جاہل تھے جس طرح اونٹ کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یعنی سب سے بدتہذیبی کے ساتھ جو جانور پیشاب کرتا ہے وہ اونٹ ہے، جو اپنی پنڈلی پر پیشاب کرتا ہے اور اپنے پاؤں پر پیشاب کرتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم تو ایسے گوار تھے کہ ہم تو اپنے پاؤں پر اور اپنی پنڈلیوں پر پیشاب کرنے والے ہیں، یہ تو مصطفیٰ کا کرم ہے جس نے رشک جبریل بنا دیا ہے، یہ تو مصطفیٰ کا کرم ہے کہ جس نے رشک جبریل بنا دیا ہے۔ تو حضرت گرامی اس بات کو آپ توجہ فرمائیے کہ میں تقوی کے چند اقوال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں اور اس نیت کے ساتھ جمع کر کے آیا کہ کل قیامت کے دن ہم علماء کی خدمت میں کھڑے ہو سکیں کہ آپ کی کتابیں جس محنت کے ساتھ آپ نے لکھی تھی ہم نے اس کو دیکھا ہے اور اپنے مجمع میں اس کی تلاوت کی ہے اور اس کو پڑھا ہے، اور یقیناً ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق کو آگے بڑھایا جائے تاکہ اس کے ذخیرہ نیکی میں اجر زیادہ ہو جائے۔ اور ان بزرگوں نے یہ لکھا اس لیے سے لکھا تھا کہ اس کو لوگ پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، تو یقیناً اس لیے سے اگر ہم پڑھیں گے تو ان کی روحیں کس قدر خوش ہوں گی کہ اس نے ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ مہیا کیا، اور جن کے لیے ہم نے اجر و ثواب کا ذریعہ مہیا کیا تو یہ تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ اسلاف کی نیکیاں نیچے والوں کو ملتی ضرور ہے، اسلاف کی نیکیاں، کیونکہ والدین دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نسبی باپ ہوتا ہے، ایک مذہبی باپ ہوتا ہے، ایک نسب کا باپ ہوتا ہے جس کے نطفے سے ہم پیدا ہوتے ہیں، اور ایک مذہب کا باپ ہوتا ہے، مذہبی باپ ہوتا ہے ہمارے، جس کو مانوی آبا و اجداد کہا جاتا ہے، دینی آبا و اجداد کہا جاتا ہے، جو ہمارے پیر و مرشد ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، کہ جن کے پاس بیٹھ کر ہمیں اپنے نسبی باپ کے آداب پتا چلتے ہیں، دین کے طور و طریقے پتا چلتے ہیں، اللہ کے دین کا احکام پتا چلتے ہیں۔ اس مذہبی باپ کا رتبہ جو ہے اس نسبی باپ سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ پیر کا رتبہ زیادہ ہے یا باپ کا، اعلیٰ حضرت فرمایا کہ جناب پیر کا رتبہ زیادہ ہے، فرمایا اگر باپ ہی عالم ہو تو فرمایا پھر تو پیر سے بھی افضل ہے، یعنی باپ ہی اگر عالم ہو تو یہ تو اصل چیز مذہب کے اعتبار سے نا، اصل چیز کیا ہے مذہب کے اعتبار سے، باپ سے آپ کے نسب کا تعلق ہے، پیر سے آپ کا مذہب کا تعلق ہے، تو اسلام جو ہے وہ مذہب کو نسب پر فوقیت دیتا ہے، اس لیے باپ سے زیادہ رتبہ جو ہے وہ عالم دین کا ہے، باپ سے زیادہ رتبہ اور مقام جو ہے وہ پیر و مرشد کا ہے۔ تو باپ دیکھیے کہ ان کے بیان کردہ اصول سے، میں عرض کر رہا تھا شاہ عبدالعزیز صاحب نے جب وہ چراغ کو سامنے رکھا ہوا تھا، آپ کو نہیں پتا چراغ ہے، آپ اس کتاب کو مطالعہ کر رہے ہیں، امامے میں گویا کہ آگ لگ گئی، امامہ پورا جل گیا، آپ کو نہیں پتا، ٹوپی جل گئی، جب چمڑی پر آگ لگی اور سر پر سوزش مچ گئی، جو برداشت سے باہر ہوا تو پھر اس وقت آپ ہوش نکلے اور آپ نے دیکھا تو سب راکھ ہو چکا تھا اور سر سے خون بہ رہا تھا۔ تو یہ استغراق ہے دین کی محبت کا آگے بڑھانے میں۔ آج ہم دو منٹ بیٹھ کر نہ صحیح ڈھنگ سے بول سکتے ہیں اور نہ صحیح ڈھنگ سے بیٹھ سکتے ہیں، ہمیں تو خدا کے حضور بیٹھنا نہیں آتا، تراویح میں ہم سمجھتے ہیں کہ امام تراویح کب ختم کر دے گا اور رکوع میں وہ کب آ جائے گا۔ ان بزرگوں کو دیکھیے کہ اخلاص کے کس مرتبے پر ہے کہ جو بندگان خدا کی خدمت کے لیے استغراق کے اس مرتبے پر ہے، تو جب وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو استغراق کا مقام کیا ہوگا، جب خدا کے بندوں کی خدمت کے لیے اتنے مخلص ہو جاتے ہیں کہ چراغ کی لو سے سر جل گیا پتہ نہیں چلتا، تو جو خدا کی مخلوق کی خدمت میں اس قدر مخلص اور منہمک ہو جاتے ہیں کہ انہیں سر جل گیا پتا نہیں چلتا, تو جب وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوں تو اس وقت اخلاص اور للہیت کیسی ہوتی ہوگی. جس طرح حضرت علی کے بارے میں آیا کہ جب آپ کو تیر لگ گیا تو جب آپ کے شاگرد اس کو کھینچتے تھے تو آپ کی آہ نکل جاتی تھی اور کہتے تھے جناب نہیں, مجھے سے بڑی تکلیف ہوتی. فرمایا حضور جب تک یہ نکالا نہیں جائے گا تو آپ کا جسم اور زخم ٹھیک نہیں ہوگا. فرمایا اچھا ایسا ہے تو پھر ایسا کرو جب میں نماز پڑھوں تو نکال دینا. اور جب آپ نے نماز شروع کی تو بڑی باقاعدگی کے ساتھ, کہا جاتا ہے بڑی سختی کے ساتھ اس کو تیر کو نکال دیا گیا, لیکن آپ پر قطن اس کیفیت کی تکلیف ہی نہیں تھی. جس کو اعلیٰ نے فرمایا ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہ وہ توجہ کا اس طرح گویا کہ مائل ہو جانا. فاضل بریلوی کے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے انگوٹھے پر ایک دانہ آیا جس کو کینسر کا دانہ بھی قرار دیا گیا دیا جاتا تھا, اور اس وقت وہ دانے کی خاص ایسی کیفیت ذکر کی گئی مرض کی کہ اس سے یہ ہوتا تھا کہ جسم کے اندر وہ ایک ناسور بن جاتا تھا. تو جب وہ آپ کے انگوٹھے پر ظاہر ہوا تو طبیب نے کہا کہ جناب یہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت علاج کی یہی طریقے تھے کہ اس کو درست کرنے کے لیے انگوٹھے کا یا تو بعض حصہ یا پورا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ صرف انگوٹھے میں اگر سوئی چبو دی جائے تو حال کیا ہوتا ہے. آپ نے کہا طبیب کو یہ کہا, وہ طبیب ایسا تھا جو خوف خدا رکھتا تھا. فرمایا یہی اس کے علاج کا طریقہ ہے؟ کہاں. فرمایا علاج تو پھر سنت ہے. کہاں. تو کہا حضور علاج کیسے ہوگا؟ فرمایا ٹھیک ہے میری تسبیح ذرا لے آؤ. آپ نے تسبیح ہاتھ میں لی اور آنکھوں کو بند کر کے ذکر الہی شروع کی اور انگوٹھا اس کے آگے کر دیا. انہوں نے پورے انگوٹھے کے ساتھ جو معاملہ کرنا تھا طبیب صاحب نے وہ کیا, لیکن نہ آپ کی پیشانی پر بل آیا نہ آپ کو قطعاً اس کا احساس ہوا. تو یہ وہ فنائیت کے درجے ہوتے ہیں بزرگوں کے اندر. تو اسی امید کے ساتھ یہ چند اقوال میں آپ کی خدمت میں تقوی کے حوالے سے گلوا رہا ہوں, ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا. اب آپ دیکھیں تقوی کتنی محبوب چیز ہے. یہ بزرگ دراصل سراپا مجسمہ متقی ہے, تقوی کے پابند ہے. ان چیزوں کو ہم بھی سنتے ہیں اور اس پر آہستہ آہستہ مشق ایکسرسائز اور فکری ایکسرسائز ہم کرتے ہیں. اگر ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے لیکن اتنے ضرور ہو جائیں گے کہ شیطان کو پچھاڑ دیں گے. ہاں یہ تو میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں, اتنے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے کہ نفس ہمارے سامنے بول نہیں سکتا, نفس امارہ ہمارے سامنے ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جو حضور غوث پاک کا ماننے والا ہو اور ایسے بزرگوں کا ماننے والا ہو جب ان کے طور و طریقے پر وہ یقین کرتا ہے تو وہ نسخہ کیمیا ان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور وہ شیطان اور نفس کے عیب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. اب ذرا سنتے چلیے میر شریف الدین جوجانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التعریفات میں ہدل للمتقین کہ تقوی جو ہے وہ کیا ہے اس بات کو ذکر فرماتے ہیں. توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا, میں اس کو آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ تقوی ایک معنی ذکر کی کہ اللہ کی اطاعت کر کے, اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کر کے نفس کو عدم اطاعت کے عذاب سے بچانا تقوی ہے. یعنی اللہ کی اتنی اطاعت کرو کہ نفس اللہ کی اطاعت نہ کر سکے, نہ کرنے کی طرف آئے. نفس جب اللہ کی اطاعت نہ کرنے کی طرف ہو تو اس وقت اللہ کی اطاعت کی طرف لگ جانا یہ تقوی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی اذان ہو رہی ہے فجر کی, نفس کہہ رہا ہے سو جا, اس وقت بندہ اٹھے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے, یہ تقویٰ ہے. کہ نفس جب عدم اطاعت کی طرف ہو, عدم اطاعت کی طرف ہو, اطاعت کو نہ پسند کرتا, اس طرف جا رہا, اس وقت اطاعت کا اہتمام کرنا, فرمایا یہ تقویٰ ہے. اب سنتے چلیے, جیسی فکر و دانائی ہے ایسی ایک ایک بزرگ نے اپنے اندازے سے تشریح کیے سے, اور آپ دیکھیں گے ایک ایک, یہ تو علماء کی تشریح. اب صوفیہ کا قول میں آپ کی خدمت میں کروں گا, صحابہ کا قول پیش کروں گا کہ ایک ایک انداز میں تقوی کی کیفیات جو متقی تھے ان کے سامنے راہیں جس طرح آئی. توجہ چاہتا ہوں ایک نقطہ یہاں پر سن لیجئے کہ جو متقی تھے اور صحابہ اکرام جو اولیاء جو متقین کی جماعت میں سے ہیں, بہت پیاری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بزرگوں کے حوالے سے, ذرا سنیے کہ انہوں نے نفس کا مقابلہ کیسے کیا, تقوی کے ذریعے کیا. شیطان کا مقابلہ کیسے کیا, بولے تقوی کے ذریعے کیا. اب وہ کیا خیالات تھے, تقویٰ تو ہم بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نماز پڑھتے روزہ رکھتے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ نماز کے اوپر فکر کا کیا دائرہ تھا, اور نماز کے اوپر, روزے کے اوپر, کلمے کے اوپر, داڑھی پگڑی, نمازیں, صوم و صلات, متقی, مولانا علامہ مفتی شیخ الحدیث, نمازی, غازی, یہ سارے نام تقوی کے نام ہیں نا, لیکن اس کے اوپر حصار کیا تھا جس کی بنا پر نفس حاوی نہیں ہو پاتا, شیطان حاوی نہیں پاتا. جس متقی فرد نے جس اعتبار سے نفس کو پچھاڑا ہے اس نے اس کیفیت کا نام لے لیا ہے. سمجھ رہے؟ جس نے اپنے عملی تجربے میں کامیاب ہوا کہ میں نفس کو اس طریقے سے اگر پچھاڑا جائے تو یہ تقویٰ, یہ عین تقویٰ ہے.
اور یہ تقوی کا تحفظ کی دلیل ہے. انہوں نے اپنے مریدوں کو سمجھا دیا کہ بس اگر نفس سے بچنا ہے تو ایسا کرو. تو اب یہ سارے مشورے ایک جگہ آ کر جمع ہو گئے. توجہ ہے, شیطان اور نفس سے مقابلے کے سارے مشورے ایک جگہ پر آ کر. اب آپ دیکھیں نا, ڈاکٹر بھی اگر کسی مرض کا علاج کرتا ہے تو ایک کہتا ہے کہ یہ دوائی استعمال کریں تو مرض صحیح ہو جائے گا, دوسرا کہتا ہے کہ یہ کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا, تیسرا کہتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے. تو جو بات کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار ایسا کرو کہ کچھ دن یہ کھا کر دیکھو, 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 اور جو دوائی اس وقت اثر کرنا شروع کر جائے توجہ ہے اس کو مداومت کر لو, اس کو دوام کی طرف لے آؤ. توجہ ہے آپ کی, اس کو ہمیشہ کی طرف لے آؤ. تو اب یہ تقوی اس جو گناہ کا مرض ہے اس کو درست کرنے کے لیے یہ تقوی کے تمام مشورے بزرگوں کی طرف سے آئے ہیں. اب کسی نے اپنے ایک جس طریقے سے اس مرض کو ختم کیا ہے, جس طریقے سے اس کا سدے باب کیا ہے, اس نے وہ نسخہ آگے بڑھا دیا ہے. اب پہلا نسخہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو اور نفس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو جس وقت نفس عدم اطاعت کی طرف جائے تو اس وقت جبرن تم اطاعت کی طرف جاؤ. تو فرمایا یہ بہترین مشورہ ہے ہمارا, اس طبقے نے کہا ایسا کر لو گے تو تم فکری طور پر متقی ہو جاؤ گے, تمہارا قدم خود خدا کی راہ میں اٹھنا شروع ہو جائے گا. ایک بات سمجھ رہے ہیں یہ مختلف قول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب سمجھے آپ کہ مختلف قول کیوں پیش کیے جاتے ہیں, یہ مختلف مشورے ہیں. اس پر جو جماعت اس میں کامیابی حاصل کر گئی, کسی سے پوچھا گیا کہ آپ نے نفس پر کیسے کنٹرول کیا اور آپ اللہ کی رحمت سے کیسے بہرہ مند ہوئے, تو انہوں نے کہا وہ یہ طریقہ تھا, یہ طریقہ تھا, یہ طریقہ تھا. ٹھیک ہے, اب ذرا سنیے. فرمایا دوسرا یہ کہ اللہ کی معصیت, اللہ کی نافرمانی کے عذاب سے نفس کو بچانا, یہ تقویٰ ہے. ایک قول یہ ہے اللہ کے ماں سوا, اللہ کے ماں سوا یعنی اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا, یہ ہے تقویٰ. یہاں اللہ کے ماں سوا سے مراد یہ نہیں کہ رسول کو چھوڑ دیں, اولیاء کو چھوڑ دیں, نہیں. یہاں اللہ کے ماں سوا سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. بعض لوگ یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس طرح کے بغداد کے اندر بعض ایسے جاہل صوفی پیدا ہو گئے تھے, وہ جب یہ اخبار پڑھتے تھے نا کہ اللہ کے ماں سوا, معافی قلبی غیر اللہ, میرے دل میں کوئی غیر نہیں ہے, تو بس وہ کہتے بس تسبیح لے کے اللہ 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 کرتے رہو. ان کو کہا جی کبھی دوری شریف پڑھ لیں, کہا نہیں نہیں یہ تو پھر دوسری طرف چلے جائیں گے. ان سے کہا کہ جی حضور پر صلوات و سلام پڑھ, نہیں نہیں تو دوسری طرف چلے جائیں گے. جس طرح کے آج روڑ چھاپ قسم کے جو صوفی ملتے کہ جی درود و سلام پڑھ لیں آپ, میلاد کر لیں حضور کا آپ, نعت خوانی کر, کہا نہیں یہ تو غیریت کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ بھیانک اور یہ ابلیسی تصور ہے. کیا ہے؟ ابلیسی تصور ہے. حضور غوث پاک نے انہی جعلی صوفیوں کا رگڑا لگایا اور ان کا رد کیا, اور علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر المانی میں لکھا کہ سنو جو چیز خدا اور بندے کے درمیان حجاب ہو جائے اس کو چھوڑ دو. اس کو مختصر کانسیپٹ میں سمجھ لیجئے کہ جو چیز اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ہو اس کو چھوڑ دو. حجاب تصوف کی دنیا میں کہتے ہیں اس چیز کو جو آڑ ہو, یعنی جو پچھلی باتوں کو بھلا دے اور اس اصل ذات سے تمہیں گمراہ کر دے. حجاب اس کیفیت کو کہتے ہیں, حجاب اس شے کو کہتے ہیں جو تمہیں خدا کے قریب نہ ہونے دے بلکہ خدا سے دور کر دے. تو علماء نے یہ لکھا کہ معافی قلبی غیر اللہ, حسبی ربی جل اللہ, میرے دل میں اللہ ہے اور معافی قلبی غیر اللہ, میرے دل سے میرے غیر کو خارج کر دیا ہے. تو غیر سے مراد وہ جو حجاب ہے. اب بحث ہوئی کہ کیا اولیاء اور انبیاء یہاں تک کہ ذات مصطفیٰ قریب ان کا ذکر کرنا کیا یہ حجاب ہے؟ علماء نے فرمایا جو اس کو حجاب کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. اس لیے کلمہ تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ تم خدا سے تو براہ راست ہو نہیں سکتے. تو اس لیے فرمایا کہ خدا میں غور نہ کرو, خدا کی نشانیوں میں غور کرو. اگر تم خدا سے براہ راست ہو سکتے تو حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تم خدا سے براہ راست ہو نہیں سکتے تھے, اس لیے اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری کیا ہے. نبیوں کا سلسلہ وہ اللہ ہی کا سلسلہ ہے, اللہ ہی کی راہ ہے, اللہ ہی کا راستہ ہے. ہاں جو اللہ سے جدا کرنے والی چیز ہے اور اللہ کی محبت کو دور کرنے والی چیز ہے, اولیاء انبیاء کی محبت کو دور کرنے والی چیز ہے, وہ غیر اللہ ہے, وہ حجاب ہے, وہ ہے معافی قلبی غیر اللہ. تو اللہ اس کے رسول کا ذکر, رسول کا ذکر, اولیاء کا ذکر, یہ غیر اللہ نہیں ہے, یہ حجاب نہیں ہے, بلکہ یہ وصول اللہ کا طریقہ ہے. وصول اللہ کا بولے طریقہ ہے. ورنہ اگر حضور کا تصور جو ہے وہ اگر اللہ رب العالمین حضور سے محبت جو ہے پھر وہ معاذ اللہ حرام قرار پاتی. حضور اولیاء سے محبت جو ہے وہ پھر حرام قرار پاتی, اس لیے کہ جو چیز حجاب ہے اس سے محبت حرام ہے.
حجاب دنیا ہے، حجاب دنیا ہے، یعنی نفس کی باتوں کو قبول کرنا، اور کفر یہ حجاب ہے، شرک یہ حجاب ہے، نفاق یہ حجاب ہے، گناہ یہ حجاب ہے. حضور کی محبت ثواب کا کام ہے، حضور سے تعلق رکھنا یہ اللہ سے تعلق کا واسطہ اور ذریعہ ہے، یہ تو تمام فرائض میں اہم فرض ہے، یہ تو ایمان کے اساس اور بنیاد ہے، تو یہ وصول اللہ کا طریقہ ہے، غیر اللہ کا طریقہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہ اللہ کے سوا ہر ایک کو دل سے نکال دینا یہ تقویٰ ہے. تو ہاں، جو چیز اللہ کے لیے جن سے محبت کی جاتی ہے، اللہ کے لیے جنہیں مانا جاتا ہے، ان سے اپنے دل کو اس قدر بھر دینا کہ جس سے محبت خدا سے دور ہونے کی دلیل پڑے وہ اللہ کے ماں سوا ہے، اس کو دل سے نکال دو، اور جو اللہ کی محبت کو ہمارے دل میں لانے والے ہیں ان کی محبت کو شامل کر دو، تو یہ وصول اللہ ہے. اب یہ تقویٰ کی ایک بات بتائی گئی. اب ذرا بایزید بستامی کا قول سنیے آپ، میں بالتدریج آگے کی طرف چل رہا ہوں. حضرت بایزید بستامی سے کسی کا متقی کون ہے تو فرماتے ہیں، میں نے جس کو متقی پایا اور تقوی کی علامت پایا وہ یہ ہے، جس کا ہر قول ہر عمل اللہ کے لیے. یہ آپ کو ایک ایک نسخہ بتا رہے ہیں اس گناہ کے مرض کے علاج کا، کہ اپنی فکر کو ایسا بناؤ کہ اس کا ہر قول ہر فعل اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور اسی طرح حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت عبی بن کعب سے پوچھا، جن کا میں نے کل ذکر کیا جو مصلی پر کھڑے کیے گئے تھے، ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ عبی ذرا یہ بتاؤ تقویٰ کیا ہوتا ہے، عبی ذرا یہ بتاؤ تقویٰ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں تقویٰ کے ایک معنی خوف ہے، لیکن یہ کیفیات مختلف کیفیات کی ترجمانی ہے، مختلف کیفیات کی، سمجھ رہے، مختلف کیفیات کی ترجمانی ہے. تو اپنی کیفیات کی ترجمانی کو رائج کرنا بدعت نہیں ہے، جبکہ وہ اصل مقصد کی تفسیر کر رہا ہوتا. یہ کہتے ہیں یہ صوفیہ کبھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں، کبھی عالم بالا کی سیر ہے تو کبھی حال کی بات ہے تو کال کی بات ہے، یہ کیسی اصطلاح ہے؟ ہم نے کہا یہ اللہ تک پہنچنے کے جو مشاہدات اور مراقبے اور اس کی راہ تک پہنچنے کے مشق کے جو نتیجے ہیں اس کو مختلف صورتوں میں بیان کر رہے ہیں. جس طرح ہے تو تقویٰ، لیکن اس کی مختلف کیفیت کو صحابہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف جانے کے راستے کی جو مختلف کیفیات، انسان کی فکر میں اٹھنے والی مختلف کیفیات کو گویا کے ذکر کیا جاتا ہے. تو جس طرح تقوی کی مختلف تعبیرات ذکر کی جا رہی ہے، اسی طرح صوفیہ اللہ کی طرف جانے والے اصل مقصد وہ تقوی ہی ہے، اس کی مختلف تعبیرات ذکر کرتے ہیں. تو تعبیرات مختلف ذکر کرنا وہ اصل موضوع کو سمجھانا ہوتا ہے، نہ کہ اس اصل موضوع سے انحراف ہوتا ہے. لہذا جہالت کی بنا پر صوفیہ کے قول کا انکار ہوتا ہے، ورنہ علم و دانش جو شخص رکھتا ہے وہ یہی سمجھ سکتا ہے کہ صوفیہ تو امت کے انتہائی مخلصین ہیں، کہ جو سب سے نچلے طبقے کو اس کے ذہن کے مطابق مثال دیتے ہیں، اس سے اوپر درجے کو اس کے ذہن کے مطابق مثال دیتے ہیں، اور جو بالکل ہم پلہ ہوتا ہے اس کو اس کے ذہن کے مطابق مثال دیتے ہیں، کیونکہ ہر ایک خوراک اس کے مزاج کے اعتبار سے دی جاتی ہے. تو صوفیہ جو ایک لفظ کو سمجھانے کے مختلف تعبیرات کرتے ہیں، یہ ہر درجے کی فہم و فراست، ہر درجے کی قابلیت و صلاحیت کے اعتبار سے اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. بچہ جب بچپن میں پوچھتا ہے کہ ابا مجھے یہ بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو باپ پہلے اس کو نام لے کر بتاتا ہے کہ اس کی صورت ایسی ہوتی ہے، بعد میں تصویر لے کر بتاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ جب خود جوان ہوتا ہے تو دوسروں کو اس کی مثالیں دے رہا ہوتا ہے. تو نچلے درجے سے لے کر اوپر تک پہنچنے میں ایک اصل شے کو سمجھانے کے لیے مختلف تعبیرات ہوتی ہے، اس تعبیرات کا مقصد اصل شے کو سمجھانا ہوتا ہے، اس کو بدعت کہنا سراسر جہالت ہے. اب آپ دیکھیں حضرت بایزید بستامی کا آپ نے واقعہ سنا، اب حضرت عمر کیا نہیں جانتے تھے تقویٰ کیا ہے؟ 12 سال حضور سے یہ دین کو سمجھا ہے کہ حضرت عمر، مجھے ذرا جواب دیجئے کہ حضرت عمر نہیں جانتے تھے تقویٰ کیا ہے؟ جانتے تھے، لیکن وہ اس معاملے پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں. عبی میں تو تقویٰ کو سمجھتا ہوں، تم بتاؤ تم تقویٰ کو کیسا سمجھتے ہو؟ اب ان سے مشورہ لے رہے ہیں. اللہ رب العالمین حضرت فاروق اعظم کے درجے بلند فرمائے، اور کل قیامت میں ہمیں ان کے قدموں میں ہمارا حشر فرمائے. یا آپ نے کتنا کرم فرمایا کہ اپنی بات تو کی عبی بن کعب کے مشورے کو بھی لے لیا. اے عبی تم بھی بڑے حاذق ہو، تمہارا قرآن جبریل کی طرح پڑھنا ہے. یعنی اتنے عظیم صحابی ہیں کہ وہ تلاوت اس انداز میں کہتے ہیں کرتے ہیں جیسے جبریل کرتے ہیں. صدا فرماتے عبی تو ایسا قرآن پڑھتا ہے جیسے جبریل پڑھتا ہے، سبحان اللہ، جس کی قول کی تصدیق سید عالم فرمائے. تو ان کا سینہ اس قدر کشادہ ہے، سینہ اس قدر کشادہ ہے. تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا عبی تم بتاؤ تقویٰ کیا ہے، تو حضرت عبی بن کعب نے کہا کہ آپ نے کانٹوں کا راستہ کبھی دیکھا ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر نے کہا ہاں بالکل دیکھا ہے. اب ذرا سمجھانے کا انداز آپ دیکھیے، واہ واہ، امام الکلام کلام الامام،
کہتے ہیں نا کہ امام الکلام ہے, کلام کا امام جو ہوتا ہے, امام الکلام ہے, اماموں کا جو کلام ہوتا ہے, بڑوں کی جو بات ہوتی ہے, کلام الامام, وہ باتوں میں بڑی ہوا کرتی ہے, بڑوں کی بات باتوں میں بڑی ہوا کرتی ہے. عبید بن کعب سے پوچھا, عبید مجھے بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ عبید بن کعب کہتے ہیں, امیر المومنین کبھی آپ نے کانٹوں والا رستہ دیکھا ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں. فرمایا کہ آپ اگر کبھی وہاں سے گزریں گے تو کیسا گزریں گے؟ تو فرمایا کہ میں عبید ایسا گزروں گا کہ اپنے کپڑوں کو اٹھا لوں گا تاکہ میرے کپڑے جو ہیں وہ کسی کانٹے کے اندر الجھے نہ. فرمایا حضور یہی تقویٰ ہے. آئے آئے کیا فرمایا؟ فرمایا جب خاردار وادی سے آپ گزریں گے کہ آپ کے کپڑوں سے کانٹے نہ لگ جائیں تو آپ کیسے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں؟ کہ بس حضور یہی تقویٰ ہے جو میں سمجھتا ہوں, یعنی اللہ کی راہ میں آنے کے وقت اس کی رضا کے حصول کے لیے اتنے مستعد ہو جانا کہ جو دنیا کے تصورات, جو گناہ کے تصورات ہیں, اس سے اپنے آپ کو ایسے بچا دینا جیسے خاردار راستے سے اپنے دامن کو بچا لیا جاتا ہے. اب آگے ذرا سنیے ایک دو اور بہت خوبصورت اقوال, میں آپ کی خدمت میں ایک سے دو اقوال رکھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا وہ خوف خدا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. کیا ہے؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم ہو جائے, عزت والا ہو جائے, تو وہ اللہ سے ڈرے, تو وہ اللہ سے ڈرے. فرمایا یہ تقویٰ ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا حضور آپ تقویٰ کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا معصیت پر اصرار نہ کرنا. کتنا اعتدال والا قول مولا علی نے, واقع میں آنا مدینۃ العلم والی بابوہا. اس سے پہلے آپ نے سارے قول سنے, اب حضرت علی کا قول آپ سنیے کتنے فساد کے ساتھ اعتدال سے بات کی کہ ہم گناہگاروں کو بھی تسلی دی ہے. حضرت علی فرماتے تقویٰ یہ ہے کہ معصیت پر اصرار نہ کرنا اور عبادت پر غرور نہ کرنا, یہ تقویٰ ہے. یعنی معصیت گناہ, گناہ پر اصرار. دیکھو گناہ تو تم سے ہوگا, تم انسان ہو. حضرت علی سمجھاتے ہیں کہ گناہ سرے سے چھوٹ جائے ایسا تو نہیں ہوتا, انسان سے کہیں نہ کہیں تو گناہ ہوتا ہی ہے. اس لیے وہ استغفار مسلسل کر سکتا ہے, کرتا ہے. ایک عملی گناہ ہے, ایک تصور کا گناہ ہے, ایک آنکھوں کا گناہ ہے, ایک سننے کا گناہ ہے. درجے جیسے مختلف ہوتے ہیں ویسے گناہ کی کیفیت بدلتی ہے. تو فرمایا معصیت پر معصیت ہو جانا, یعنی انسان سے خطا ہو جائے یہ انسان کی خصلت ہے, لیکن خطا پر ڈر جانا یہ شیطان کی خصلت ہے. انسان سے گناہ ہو جاتا ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, تو انسان سے خطا ہو جانا یہ اس کی خصلت ہے, لیکن اس پر ڈر جانا یہ انسان کی خصلت نہیں ہے, یہ شیطان کی خصلت ہے. تو فرمایا معصیت پر اصرار نہ ہونا, یعنی گناہ تو ہو گیا لیکن اس پر ڈر جانا کہ ہو گیا تو کیا ہوا, معافی مانگ لوں گا, وہ بھی تو کر رہا تھا مگر میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا, اس نے بھی تو معاذ اللہ وہ کیا تھا, تو اگر وہ میں کہ تو میں بھی ایسا ہو گیا. تو اصرار, اس کو ہلکا سمجھنا, گناہ کو ہلکا سمجھنا. اس لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کی تکرار کو معاف کر دیں گے. یعنی ایک گناہ تم نے کیا پھر نادم شرمندہ ہو گئے, یا اللہ معاف کر دے, ہم نے معاف کر دیا, پھر وہی گناہ دوبارہ کیا, پھر کہا یا اللہ معاف کر دے, شرمندہ ہے, نادم شرمساری ہے, صرف تسبیح کے دانے نہیں گھوم رہے, دل سے بھی بے چین اور پریشان ہے کہ بہت گندا کام اس سے ہو گیا, یا اللہ معاف کر دے, دل نادم ہوا اللہ نے معاف کر دیا, پھر وہی گناہ کر لیا, پھر دل نادم ہوا یا اللہ معاف کر دے, پھر معاف کر دیا, یہاں تک کہ 70 دفعہ وہ گناہ کر لیا اور پھر 70 دفعہ شرمندہ ہوا یا اللہ معاف کر دے, اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا. تو فرمایا گناہوں کی تکرار کو ہم نے معاف کر دیا, اصرار کو ہم معاف نہیں کرتے. اصرار تکرار آپ سمجھ چکے ہیں, اصرار یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا, گناہ کرنے کے بعد ڈھیٹ بن جانا, اور صغیرہ گناہ ہو گیا کبھی توبہ کر, صغیرہ ہے نا تو بس یہ کہنے سے وہ کبیرہ ہو جائے گا, کہ اس نے ہلکا سمجھا, خدا کی نافرمانی کو ہلکا سمجھا. یہ نہیں کہ 50-60 صغیرہ بن مل کر کبیرہ بنتے ہیں, صغیرہ جو ہے وہ 50-60 یا 4-5 مل کر گناہ کبیرہ نہیں بنتے, بلکہ صغیرہ اپنی نیت سے کبیرہ ہوتا ہے کہ جب بندہ صغیرہ پر توبہ نہ کرے, صغیرہ پر توبہ نہ کرے. تو یہ اللہ رب العالمین نے بڑا فضل مرحمت فرمایا کہ رمضان کے روزے مسلمانوں کو دیے ہیں, اس سے صغیرہ گناہوں کو معاف کروا دیا, تراویح دی ہے اس سے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا ہے, لیلۃ القدر دی ہے اس سے صغیرہ گناہ کو معاف کروا دیا ہے, اور اٹھا کر آپ کو عرفات کے میدان میں لے گیا, وہاں عرفات میں کبیرہ معاف کروا دیا. تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے, دیکھیں موقع بھی مہیا کیا گیا, ماحول بھی دیا گیا. حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اگر کوئی عرفات میں پہنچا تو توبہ ہی نہ کر سکا تو کیا ہے؟ فرما وہ اس وقت میں تو آ گیا جس وقت رب کریم کی جانب سے مشاہدہ اور مبارکباد کی بشارت دی جا رہی تھی کہ آج شیطان اپنے سر پر ریت ڈال کر یہ کہہ رہا ہے کہ آج تو رب کی رحمت اس فراوانی پر ہے کہ گناہ کبیرہ عمریں نہیں دیکھی جا رہی, 99 سال کا بوڑھا بھی اگر کھڑا ہے اور اس نے اپنی زندگی کا پورا عرصہ گناہوں میں گزارا ہے تو اس کے 99 سال کی عمر نہیں دیکھی جا رہی ہے، اور نہ کسی ابھی حد بلوغ کو جو پہنچا ہے اس کے اس معاملے کو نہیں دیکھا جا رہا، خدا عمروں کو نہیں دیکھ رہا ہے. جو عرفات میں آگے احرام میں فرمایا تمہاری عمریں کچھ بھی ہو جاؤ گناہ معاف، اور فرمایا اب گناہ کیا ہے، گناہ تو معاف ہو گیا، اب گناہ کیا ہے، فرما اب گناہ یہ ہے کہ عرفات سے نکلنے کے بعد تم یہ سوچو کہ میں تو گناہ گار ہوں. فرما عرفات کے میدان سے نکلنے کے بعد اگر تم نے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھا تو تم واقعی میں گناہ گار ہو، اور اگر تم نے یہ سمجھا کہ خدا نے مجھے بخش دیا ہے تو یہ رحمت ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی رحمت ہے کہ عرفات کے میدان کو چھوڑنے کے بعد اگر کوئی کہ میں بہت گناہ گار ہوں، فرمائی تو خدا کی رحمت پہ شک کرتا ہے، تو گناہ گار ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے بخش دیا اور تو کہتا گناہ گار ہوں، بخش دیا گناہ تیرے پاس کام نے بخش دیے ہیں، تو وہاں پر کامل یقین ہونا چاہیے جیسے ایسے ہو چکا ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں. اس لیے میں دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں خدا نے مال دیا ہے تو حج کو نہ چھوڑو. حضور نے وعدہ کیا ہے کہ حج ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے فقر کو، کنجوسی کو، بخیلی کو اور فقر، مال اور مال کیا چیز ہے، اصل مال تو روحانیت ہے، روحانیت کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے اور بندے کے اندر کشادگی پیدا کر دیتا ہے. تو لہٰذا اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک تابعی، ایک ایک صحابی اپنی پوری زندگی میں حج کرتے رہے. حضرت امام حسین نے کتنے حج کیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کتنے حج کیے، پوری زندگی فتویٰ یہ دیتے رہے کہ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، لیکن جب بھی عرفات کا دن آیا تو اپنے گھروں میں نہ بیٹھے، اس بخشش سے امید لگا کر وہ عرفات کے میدان میں پہنچے. تو خدا مال دے تو پھر یہ توفیق بھی دے کہ بندہ پھر ہر سال اس کے گھر کے حج کے لیے کشت کرے. اب حضرت گرامی آخری جملہ جو میں یہاں پر عرض کر رہا تھا وہ یہ، حضرت علی نے فرمایا کہ معصیت پر اصرار نہ کرنا اور عبادت پر غرور نہ ہو، یہ تقویٰ ہے. ابراہیم بن ادھم کا قول سنیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارداؤ، یہ عظیم لوگ ہیں جن کا نام لینے سے اللہ ہماری بخشش کرتا ہے. یہ حضرت ابراہیم بن ادھم، یہ حضرت بحل الدانہ، یہ حضرت بشر حافی، یہ حضرت معروف قرخی. امام احمد بن حنبل کا جب انتقال ہوا تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کہا میرے رب نے مجھے بخش دیا. سبحان اللہ، میرے رب نے مجھے، بولے نا سبحان اللہ، مل کر کہے تاکہ ایک کا قبول ہو تو ہم سارے گناہگاروں کی مغفرت ہو جائے. سبحان اللہ، میرے چہرے کو نہ دیکھیں آپ کہ میں تقریر کر رہا ہوں، میں آپ کی مغفرت کی نیت کرتا ہوں، آپ میری مغفرت کی نیت کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام احمد سے پوچھا کہ رب نے آپ کے ساتھ امام صاحب کیا کیا، حضرت امام کہتے ہیں کہ رب نے مجھے بخش دیا. پوچھا کیوں بخش دیا، فرمایا جو میں نے کوڑے جو کھائے تھے نا راہ خدا میں، جو میں نے ڈنڈے کھائے تھے، کوڑے کھائے تھے، اور مجھے میرے مدرسے سے لے کر جیل خانے تک جو فوج کھینچ کر لے جا رہی تھی اور میرے جسم پر جو کوڑے برسائے جا رہے تھے، اس وقت میں کہتا تھا یا اللہ یہ تیرے لیے ہے، تو جب میں مر کے رب کے حضور پہنچا تو میرے رب کی قدرت نے میری شفقت کے طور پر شاہ نشان میری پیٹ کو سہلا کر کہا کہ اس پیٹ پر تو نے میرے لیے کوڑے کھائے تھے، جا میں نے تجھے بخش دیا ہے. تو وہ مرید کہتا ہے کہ میں نے، وہ مرید کہتا ہے کہ میں نے جو ہے حضرت امام احمد سے پوچھا کہ وہ آپ نے حضرت بشر حافی کو دیکھا کہ وہ کہاں تھے، تو حضرت امام احمد نے کہا کہ بشر حافی کا کیا کہتے ہو کہ بشر حافی کہاں تھے، کہ انہوں نے تو پوری زندگی اللہ کی رضا سے لذت چھوڑ دی تھی، کھانا پینا لذت کی چیزیں سب چیزیں خدا کی رضا کے لیے چھوڑ دی، آنکھوں کو بند کر لیا تھا کہ دیکھوں گا تو خدا کو دیکھوں گا، خدا کے نام کی تعظیم کے لیے جوتا پہننا چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو دریا دجلہ کے کنارے پر لگا دیا تھا. تو کہا خدا نے ان کو کیا دیا، کہا کیا دیا، کہا وہ بالکل اس طرح ہے کہ خدا اپنے شائع میں شان جل وغیرہ ہے اور سامنے بشر حافی موجود ہے، کہ وہ خدا کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر، اور خدا اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اور خدا کی رحمت جو ہے، خدا کی رحمت جو ہے وہ اپنے بازوؤں سے ان کو کھلاتی بھی ہے، انہیں پلاتی بھی ہے، سونے کے جوتے پہنائے گئے ہیں کہ تو نے میری رضا کے لیے پہننا چھوڑا تھا، انہیں ہر قسم کے انعامات کھلائے جاتے ہیں کہ تو نے میری رضا کے لیے چھوڑا تھا، سونے کا تاج پہنایا گیا ہے کہ میں نے ان حالوں میں ان بزرگوں کو دیکھا ہے. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی شانیں ہیں جو انسان کے جسم میں سیر و خون بڑھاتی ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم نے کتنی پیاری بات کی ہے، یہ تو مجھ جیسے انسان کی اصلاح کے لیے کی ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم سے جب کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، فرما تین چیزیں ہیں دیکھیں بھائی، ایک آپ کے بندوں سے تعلق ہے، ایک آپ کے فرشتوں سے تعلق ہے، ایک آپ کے خدا سے تعلق ہے. بس اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. یا اللہ ان بزرگوں کے ناموں کے صدقے ہمارے دلوں پر کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہمارے حالوں پر کرم فرما دے، ہمارے پتھر دل جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر یکسر تجھے بھول چکے ہیں، یا اللہ یہ دلوں پر جو پلیتی آ گئی ہے ان بزرگوں کے نام کی برکت سے اس دل کو پاک و شفاف کر دے. ابراہیم بن آدم سے جب پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے, اب ذرا سنیے آپ, اللہ اکبر, فرمایا تین باتوں کو پیارے سمجھ تقویٰ یہ ہے. فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے, اس سے پہلے ایک بتا دو, علامہ واقدی سے جب پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے, ابراہیم بن آدم پر ختم کروں گا بات کو اس لیے میں آخر میں رکھ رہا تھا, علامہ واقدی سے یہ پوچھا گیا تقویٰ کیا, انہوں نے کہا جس طرح تم اپنے ظاہر کو مخلوق کے لیے سنوارتے ہو نا, اس طرح اپنے باطن کو اپنے رب کے لیے سنوارو. اپنے باطن کو, اب دیکھو کتنے ہمارے لیے خزانے کی باتیں یہاں مل رہی تقویٰ کے, یہ تقویٰ ہے. فرمایا جس طرح تم اپنے ظاہر کو لوگوں کے لیے سنوارتے ہو, اپنے آفس جاتے ہو, لوگوں سے ملتے ہو, دوستوں سے ملتے ہو, تو جس طرح اپنے ظاہر کو تم مخلوق کے لیے سنوارتے ہو, اس طرح اپنے باطن کو مزین کرو اپنے رب کے لیے, یہ تقویٰ ہے. اور فرمایا ایک بات اور بتا دوں میں تمہیں, تمہارا مالک تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے, یہ تقویٰ ہے. اور ابراہیم بن آدم کے قول پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ابراہیم بن آدم کہتے ہیں پیارے تین ذاتوں سے تمہارا تعلق ہے, ایک جن سے تم لوگوں سے ملتے ہو, ایک وہ ہیں, ایک وہ فرشتے جو تمہارے اعمال نامے کو لکھتے ہیں, کیسا جھنجھوڑ رہے ہیں سبحان اللہ, کیسا نشہ اتار رہے ہیں, جو خود ساختہ تقویٰ جو اپنے پر چڑھایا ہوا ہے نا, کہ ہم کیا ہیں, ہم چنی ہیں, ہم چنا ہیں, ہم نہ جانے کیا ہیں. اقبال نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ بس دل میں قبولیت ہو تو اتنی سی بات کافی ہے. اللہ ہمیں پتھر دل نہ بنائے کہ جس کے بعد بندہ سماج سے گونگا ہو جائے. اقبال کہتا ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے, واہ واہ با کمال آدمی تھا اقبال, کہتا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. یعنی آگے سے بندہ اگر بالکل ناداں اور جاہل ہو تو اس پر کلام کا کیا اثر ہوگا قرآن کا, ہاں اگر اثر قبول کرنے والا ہو تو پھر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. لیکن سامنے اگر جو سننے والا ہے اور جو قرآن کا مخاطب ہے اور قرآن کو جو پڑھ رہا ہے وہ مرد نادہ ہے, تو پھر اس کے سامنے یہ ذکر سارا بے اثر ہے. تو دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں مرد نادہ نہ بنائے. اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم بن آدم کہتے ہیں کہ تین لوگوں سے تمہارا تعلق ہے, بندوں سے, مخلوق سے, فرشتوں سے اور اللہ سے. تو فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ مخلوق کے سامنے تمہاری زبان چلتی ہے, ٹھیک ہے, تین جماعتیں ہو گئی نا, مخلوق, فرشتے اور خدا. مخلوق کے سامنے تمہارا ظاہر ہے یعنی تمہاری زبان ہے, فرشتوں کے سامنے تمہارے صحیفے ہیں جو لکھے جا رہے ہیں, اور خدا کے سامنے تمہارا دل ہے. بولے سبحان اللہ. مخلوق کے سامنے تمہاری زبان جو میں تقریر کر رہا ہوں, اور فرشتوں کے سامنے وہ کتاب ہے جو وہ لکھ رہے ہیں, اور خدا اس وقت دل کو دیکھ رہا ہے یہ بول کیا رہا ہے اور دل میں سوچ کیا رہا ہے. تو بس استغفر اللہ ربی من کل. حضور نے فرمایا جو میں نے جمعہ حدیث پڑھی تھی, انسان کثرت سے استغفار کرے خدا کے خوف سے. حضور نے فرمایا کفا برجل شرا ان یرى الناس انه یخشى اللہ, وہ آدمی انتہائی بدبخت ہے حضور فرماتے ہیں جو لوگوں کے سامنے لباس ایسے پہنے کہ وہ خدا سے بہت ڈرتا ہے, وہ قلب ہو فاجر اور دل اس کا فاجر ہو. کہ ان یرى الناس انه یخشى اللہ, کہ وہ لوگوں کے سامنے اس طرح بن کر آئے کہ وہ بہت خوف خدا رکھتا ہے اور خوف خدا اس کے اندر موجود ہے, لیکن وہ قلب ہو فاجر اور اس کا دل جو ہے وہ فاجر ہے. فرمایا وہ بدترین آدمی ہے کہ ظاہر پر خوف خدا کو طاری کرتا ہے اور دل اس کا فاجر ہے. اللہ اس وعید سے ہمیں بچا لے. آج اس حال پر ہم ہیں, مولا کریم ہمیں ترقی دے دے اور یہ حالت ہم سے زائل کر دے. فرمایا مخلوق سے تمہارا تعلق زبان کا ہے, فرشتے تمہارا تعلق صحیفے کا ہے, اور خدا سے تمہارا تعلق دل کا ہے. تو فرمایا حضور اس میں تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا پیارے وہی تو سمجھا رہا ہوں تقویٰ کیا ہے. اس لیے ملا ظاہر کے پاس نہ بیٹھو, صوفیہ کے پاس بیٹھو جو شفقت سے تمہیں ساری بات کھول کر بتائے, جن میں نہ تکبر ہو, نہ وہ تمہاری جہالت کو ملحوظ رکھے, نہ وہ تمہاری سستی کو ملحوظ رکھے, نہ وہ تمہارے کاہلی پن کو گویا کہ ملوز رکھے. وہ تمہیں ایک بچے کی طرح ٹریٹ کرے کہ یہ نادان ہے, سمجھتا نہیں ہے, بس اس کو سمجھانا ہے. تو یہ صوفیہ کا کام ہے. فرمایا اس میں تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کے سامنے تمہاری زبان کا اس میں تقویٰ کیا ہے؟
فرشتے کے سامنے صحیفہ، اس میں تقویٰ کیا ہے؟ رب کے سامنے تمہارا دل، اس میں تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا اس میں تقویٰ پیارے یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تمہاری زبان ہے نا، تو لوگ تمہاری زبان سے عیب نہ سنیں، اور فرشتے تمہارا عیب نہ لکھیں، اور خدا تمہارے دل میں عیب نہ دیکھے. فرمایا یہ تقویٰ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولا کریم ہمارے حال پر خاص کرم فرما، اور یہ صاحبان تقویٰ کے صدقے ہمارے دلوں کو مستریر و منور فرما. اہل ایمان کی ان تمام تر صفات سے ہمیں بہرمند فرما. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کیجئے، ہمارے دلوں کی تطہیر صرف نام مصطفیٰ کے ذکر سے ہو سکتی ہے، اور اللہ کے ذکر کا فیضان حضور ہی کے تعلق کے ساتھ ہو سکتا ہے. مل کر بارگاہ رسالت میں اپنے اپنے اہل و عیال اور اپنے ملنے جلنے والوں کی مغفرت کی نیت کرتے ہوئے پڑھ لیجئے. وغفر لناشدہا وغفر لقارئہا سألتک یا خیر ذل جود والکرم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہدی. مولا کریم جو حضرات دور دراز سے آئے، اپنا قیمتی وقت دیا، جن بزرگوں کا نام لیا، ان کی روحوں کے فیضان کو ان تمام پر جاری فرما دے. دنیا میں بھی ان کی محبت، آخرت میں بھی ان کی محبت عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد والی وسلم برحمتک ارحم الراحمین. آخر میں ایک بات سن لیجیے، خدا را رمضان میں وقت کی قدر کیجیے، اور زیادہ وقت تحصیل علم کے لیے گزاریے. یہ ایک مہینہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ نفس کی بھی تطہیر ہو، باطن کی بھی تطہیر ہو، اور ظاہر کی بھی تطہیر ہو. زندگی ہمارے ساتھ وفا کرے نہ کرے، ماحول ملے نہ ملے، یہ ایک مہینہ لگا کر آپ قرآن کو دے دیجیے، اور ان دروس جہاں پر بھی درس ہوتے ہیں، میں نہ اپنے درس کی نہ کوئی تعریف کرتا ہوں، نہ مجھ سے درس ہو سکتا ہے، نہ میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ تو قبور کے اندر ہیں جن کے درسوں کے اندر تاثیر ہے، لیکن جہاں پر بھی علماء ربانیین دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے درسوں سے وابستہ رہیں. خدا را یہ وقت سونے کے لیے وقف نہ کریں، اور کھانے پینے میں وقف نہ کریں. جس طرح آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر تراویح میں وقت دیا ہے، درس میں وقت دیا ہے، اس میں کچھ طوالت لائیں. یہ آپ کو اللہ رب العالمین اپنے دین کا مجاہد بنانے کے لیے آپ پر روزوں کو فرض کیا ہے. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.